شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، روان رسول مدینہ ہو قافلہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. مدینے کی باتیں ہیں، مدینے کی یادیں ہیں، اور مدینے کی راتیں بھی ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے جو وہاں پہنچ رہے ہیں. مدینے میں ایک ایسا لطف ہے، ذکر مدینہ میں ایسا سکون ہے کہ دنیا میں کہیں رہ کر مدینہ مدینہ کیا جائے تو تصور میں دیوانہ مدینے پہنچ جاتا ہے. اے کاش کہ ہم بھی مدینے کی حاضری کا مژدہ پائیں. خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو سفر حج پر جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ کی حاضری کا یہ عزم کر رہے ہیں. اللہ پاک سب کے سفر کو آسان فرمائے، سب کے قصد کو پورا کرے، اور سب کے حج کو مقبول فرمائے. یہ سلسلہ ہے احکام حج کے نام سے، جس میں خصوصی طور پر دعوت اسلامی کے عظیم مبلغ ہمارے قبلہ مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ حج کے مبارک احکام اور مسائل اور مناسک کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اور آج جو ہماری نشست ہے حج کے حوالے سے، یہ اختتامی نشست ہے، اور اس میں آج ہم خاص طور پر انشاءاللہ تعالی حج کے اس عظیم رکن کی بات کریں گے جو ظاہری طور پر تو حج کے اراکین میں سے نہیں ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ حج کے عظیم کاموں میں سے یہ کام ہے تو غلط نہ ہوگا، اور وہ ہے حاضری مدینہ منورہ. مدینہ منورہ کی حاضری یہ کیسے ہونی چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، کیا آداب ہونے چاہیے، اور کس کس جگہ پر ہمیں جانے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ خاص طور پر ہم آپ کو ویژولی اسکرین پر انشاءاللہ دکھائیں گے بھی کچھ زیارتیں، اور خوش نصیب اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. مدینہ کی باتیں ہیں، زیارات حرمین آج ہمارا موضوع ہے، ذکر مدینہ منورہ، فضائل مدینہ منورہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہیں مصطفیٰ، نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہیں مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا. مدینہ حضور کا جو ہے وہ شہروں میں بادشاہ ہے، سارے شہروں کا سردار ہے، اور ہمارے دلوں کا تاجدار ہے. الحمدللہ مدینہ کی بات کرتے ہیں تو غم دھل جاتے ہیں، ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں. اللہ پاک ہمیں مدینہ کا دیوانہ رکھے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا یہ خاصہ ہے کہ جو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، بلا شبہ مدینہ کی محبت، مدینہ کی الفت، اور مدینہ والے کی محبت، یہ دعوت اسلامی والے کے سینے میں اترتی چلی جاتی ہے. اور دعوت اسلامی والوں کو آپ نے مدینہ 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 کرتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا، بلکہ دعوت اسلامی والوں کی پہچان مدینہ بن جاتی ہے. الحمدللہ یہ میرے مرشد کا صدقہ ہے کہ جنہوں نے ایسی مدینہ کی محبت دعوت اسلامی والوں کو دی ہے. امیر اہل سنت نے ایسے ذکر مدینہ کو دنیا بھر میں عام کیا ہے کہ دنیا بھر میں مدینہ کے دیوانے آپ کو لندن میں بھی ملیں گے، پیرس میں بھی ملیں گے، آپ کو یو کے میں بھی ملیں گے، مصر میں بھی ملیں گے، پاکستان میں بھی ملیں گے، ہندوستان میں بھی ملیں گے. یہ میرے باپا کا، یہ میرے امیر اہل سنت کا فیضان ہے. اسے اور فیضان نہ کہیں تو کیا کہیں کہ آپ نے یاد مدینہ اور ذکر مدینہ کی ایسی شمع روشن کی ہے. ہم بزرگوں کی باتیں تو سنتے ہی ہیں کہ وہ کس انداز سے پورے ورلڈ وائڈ اپنے چینجز کو، انقلابات کو پیدا کیا کرتے تھے، لیکن آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بلا شبہ نوجوانوں میں جو محبت مدینہ کو اجاگر کیا ہے، آپ کو اس کے مثال کہیں اور نہیں ملے گی. یقیناً مدینہ کی محبت یہ تو زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، نہ صرف سرمایہ زندگی ہے بلکہ سرمایہ آخرت بھی ہے. اور مدینہ سے جسے محبت نہیں ہے، جو مدینہ سے محبت نہیں اپنے دل میں پاتا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ میرے دل میں مدینے کی محبت کیوں نہیں ہے، کیونکہ مدینے کی محبت در حقیقت مدینے والے کی محبت کا صدقہ ہے. جس کو مدینے والے سے محبت ہوتی ہے وہی مدینے سے محبت کرتا ہے، اور تو کوئی سبب نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں ظاہری طور پر کوئی ہم نے بہت بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے خوبصورت پھلوں سے، یا بڑے بڑے فانوسوں سے، یا بڑی بڑی عمارتوں سے، یا بڑے اچھے اچھے موسموں سے ظاہری طور پر کوئی پیار کیا ہو. حقیقت کا جو پیار ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ان کے طفیل ہے، اور ان کے صدقے مدینے کا ہر پھل پیارا ہے، مدینے کا ہر پھول پیارا ہے، مدینے کا ہر کانٹا پیارا ہے، مدینے کا ہر ذرہ پیارا ہے، کیونکہ مدینے والے سے پیار ہے. تو جس کے دل میں یہ الفت، یہ محبت نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس کو بتکلف پیدا کرے، اور مدینے سے محبت کو اپنے دل میں اجاگر کرے، اپنی اولاد میں اس کو پیدا کرے. انشاءاللہ اس الفت میں جینا مرنا ہوگا، اس غم میں جینا مرنا ہوگا، تو دنیا کی الفتیں، دنیا کے غم جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اور یہ جو غم ہے، غم مدینہ، یاد مدینہ میں رونا، بلکنا، تڑپنا، یہ دنیا کی محبت اور دنیا کی الفتوں میں، دنیا کے غموں میں تڑپنا، بلکنا ان سے چھڑا دیتا ہے، ان سے دور کر دیتا ہے. اور یہی تو سرمایہ حیات بن جاتا ہے کہ پھر دیوانے کو دیکھ کر مدینہ یاد آ جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم یاد مدینہ میں جیے مریں، ذکر مدینہ کرتے رہے، اور اسی انداز سے ہماری زندگی آگے بڑھے کہ ہم مدینے والے کے نقش قدم پہ بھی چلیں، سیرت مصطفیٰ پر بھی عمل کرنے والے بنے. مفتی صاحب انشاءاللہ آج خصوصی طور پر اس حوالے سے مدنی پھول دینے والے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوں. ہمیشہ کی طرح ہم ذکر مدینہ، یاد حج اور یاد حرمین سے بھرپور ایک کلام سنا کرتے ہیں. آئیے چند اشعار آج میں کوشش کرتا ہوں کہ خود پیش کرنے کی سعادت پاؤں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. نبیوں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں. ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں، ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں. آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں. قسمت کو اس تصور سے وجد آ رہے ہیں، قسمت کو اس تصور سے وجد آ رہے ہیں. رحمت کی بھیک دینے، رحمت کی بھیک دینے آ کی بھیک دینے آقا بلا رہے ہیں ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں جس دم مدینے آئے روئے پچھاڑے کھائے جس دم مدینے آئے روئے پچھاڑے کھائے ہم مانگ تم سے آقا ایسی عطا رہے ہیں ہم مانگ تم سے آقا ایسی عطا رہے ہیں ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں حسن عمل ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے حسن عمل ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے آہوں کی آنسوؤں کی سوغات لا رہے ہیں ایک بار پھر مدینے عطار آ رہے ہیں ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں عشاق آنسوؤں کے عشاق آنسوؤں کے موتی لٹا رہے ہیں عشاق آنسوؤں کے موتی لٹا رہے ہیں ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں رخصت کی اب کھڑی جاؤ اب خدا را آ جاؤ اب خدا را ہم جہاں سے جا رہے ہیں آ جاؤ اب خدا را ہم جہاں سے جا رہے ہیں ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے یہ بات پوری کرے اور ہم بھی مرشد کے ساتھ خیر و عافیت سے کبھی نہ کبھی مدینہ دیکھنے کی سعادتیں پائیں. آج الحمدللہ سلسلہ احکام حج میں مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ خصوصی طور پر جو بیان کریں گے, ویسے تو پچھلے 4 ایپیسوڈ میں حج کے تقریباً تمام احکام ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے. آج انشاءاللہ حج کا وہ عظیم سفر جو کہ سمجھ لیجئے حج کی جان ہوتی ہے, مدینے کا سفر جو ہوتا ہے ہر عاشق جو ہے اس کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے, کیا تیاریاں ہونی چاہیے, کیسے آداب ہونے چاہیے, مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ قبلہ آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو اور ہمیشہ ہستا بستا رکھے. کیا فرماتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے ہم کیا سننے والے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک حاجی جو ہے وہ مدینہ جانے کی تمنائیں پوری زندگی ہی اپنے دل میں رکھے ہوئے ہوتا ہے.
بالکل.
اور سفر حج جو ہے مدینہ منورہ کی حاضری اسے نصیب کرتا ہے. والد فرماتے ہیں نا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری پاک در کی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے عبادات ہمیں عطا فرمائی.
بالکل.
نمازیں 50 تھیں, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے 5 کر دیں. تو جو عبادات عطا کی گئیں, عبادات بندے کی نجات کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے یہ عبادت عطا کی ہیں.
بالکل.
اور مدینہ منورہ کی جو حاضری ہے یہ اتنی عظیم حاضری ہے کہ ایک بڑا ہی دلچسپ یہاں نقطہ ہے, مکہ مکرمہ جگہ جگہ پر کسی نہ کسی کی یادگار ہے.
بالکل.
خانہ کعبہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا, مقام ابراہیم قدمین شریفین کی یاد دلاتا ہے جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں, اور پھر طوفان نوح کے بعد آپ نے تعمیر فرمایا. صفا اور مروہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے. اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ حاضر ہوتے رہے
ماشاءاللہ,
اور ایک پورا ایک روٹ ہوا کرتا تھا بیر روحا کے راستے سے حضرت انبیاء کا گزرنا, بعض بزرگوں نے لکھا ہے. تو مکہ مکرمہ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ہی نبی کی یاد ہے,
اچھا
کسی ایک ہی نبی کے آثار ہیں, بلکہ زمانہ قدیم سے یہ خطہ مختلف انبیاء کے قدموں کے بوسے لیتا رہا.
سبحان
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے شہر میں بھیجا جو آپ کی آمد سے پہلے بیماری کا گھر کہا جاتا تھا, بیماریوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا, اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے شرف بخشا, کمال بخشا, عظمت بخشی, اور لوگوں کے دلوں میں مدینہ منورہ کی ایسی محبت عطا فرمائی کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو، مدینہ منورہ کی تڑپ، مدینہ منورہ کی حاضری کی آرزو، مدینہ منورہ کی جو محبت ہے وہ اپنے دل میں نہ رکھتا ہو. تو یوں بطور خاص آج تذکرہ مدینہ بھی ہوگا، اور مکہ اور مدینہ کی جو زیارتیں ہیں وہ زیارتیں جن کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہم ان کو بھی بیان کریں گے.
مفتی صاحب، مدینہ منورہ میں بھی زیارتیں ہیں، مکے میں بھی زیارتیں ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف مدینہ منورہ میں زیارتیں ہوں گی.
مکہ مکرمہ بھی افضل ہے،
یقینا
مدینہ منورہ بھی افضل ہے.
بالکل،
ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو مدینہ منورہ زیادہ افضل ہے.
اچھا،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ کعبے میں کوئی شرف نہیں، کوئی کمال نہیں، کوئی بزرگی نہیں، مکے میں مکے کے کوئی فضائل نہیں. مکہ مکرمہ کے حرم میں نماز پڑھنے والا 100,000 نمازوں کا ثواب پاتا ہے.
واہ،
گناہ کرنے والا اسی طرح 100,000 گناہ پاتا ہے ایک گناہ کے بدلے، لیکن مدینہ منورہ میں رحمت ہے، وہاں نیکی کا ثواب تو 50,000 ملتا ہے، گناہ کا ثواب ایک ہی لکھا جاتا ہے. مکے کے بہت زیادہ فضائل ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب رخصت ہو رہے تھے تو حسرت بھری نگاہوں سے مکے کو دیکھتے تھے. یہ آپ کا مولد تھا، آپ یہاں پیدا ہوئے اور کم و بیش 50 کا عرصہ آپ نے یہاں گزارا. قرآن یہاں نازل ہوا، قرآن کے نزول کی یہاں ابتدا ہوئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک مشکل دور گزارا، مسلمانوں نے انتہائی سخت حالات یہاں پر گزارے. یقیناً کعبہ معظمہ جو ہے وہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے، تو خانہ کعبہ کے اپنے فضائل، شہر مکہ کے اپنے فضائل. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس شہر میں رہے تو بہت ساری یادیں آپ کی وابستہ ہیں یہاں پر.
صحیح،
تو انہیں جو یادیں جو وابستہ ہیں انہیں کو جو ہے وہ زیارتیں بھی کہتے ہیں اور آثار مقدسہ بھی کہتے ہیں.
تو یہ زیارتیں کرنا اور اس طرح کے مقدس مقامات پر جانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، یا ہم نے اس کو خود ہی بنا لیا؟
شریعت مطہرہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا نام ہے.
صحیح،
قرآن و حدیث ہماری اس بارے میں یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، جہاں ان کے قدم پڑے ہوتے ہیں، جہاں ان کا وجود مسعود رہا ہوتا ہے، وہ جگہ برکت کی جگہ ہوتی ہے، وہ جگہ فضل کی جگہ ہوتی ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی ایڑیاں جہاں پڑی وہاں آب زمزم نکل آیا.
واہ،
اس کی برکت ہے کہ آج تک جاری و ساری ہے. حضرت حجرہ کے قدم جہاں پڑے، اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت صفا اور مروہ کی سعی جو ہے اس کی صورت میں لازم قرار دے دی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدم جہاں پڑے جبل رحمت پر، تو وہاں کیا ہوا کہ وہ جگہ رحمت کی جگہ قرار دی گئی. تو بزرگوں کے جو قدموں میں برکت ہوتی ہے.
صحیح، غار ثور ہے، غار ہرا ہے،
غار ثور ہے، غار ہرا ہے،
بزرگوں کی قدم کی برکت.
پھر قدم کی برکت صحابہ اکرام لیا کرتے تھے.
اچھا،
ایک صحابی حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، مسجد میں نہیں جا سکتا، میں چاہتا ہوں اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتا ہوں اسی کو جائے نماز بناؤں، آپ آئیں وہاں نماز پڑھ کر اس جگہ کو بابرکت بنا دیں، میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں گا. حضور تشریف لاتے ہیں، اس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، وہ صحابی اس کو جائے نماز بنا لیتے ہیں.
واہ، اچھا،
یہ برکت ہی کی تو ایک علامت ہے.
صحیح،
اس طرح کے کئی واقعات ہیں، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے.
صحیح،
اس طرح کے کئی واقعات ہیں.
قرآن پاک اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟
تابوت سکینہ کی مثال قرآن مجید فرقان حمید نے واضح انداز میں بیان کی ہے کہ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر لوگ جو ہے وہ فتح مانگا کرتے تھے، فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعائیں قبول کی جاتی تھیں. اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے متعلق آثار مقدسہ تھے.
اچھا،
آثار مقدسہ تھے، ان کی برکت تھی اور ان کی برکت ظاہر ہوتی تھی. اور پھر نبی اکرم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی اور آپ کی حیات میں بھی ایک صحابی نے چادر مانگ لی، حالانکہ پیارے آقا علیہ السلام کو اس کی حاجت تھی. کسی نے کہا کہ آپ کو نہیں مانگنی چاہیے تھی، کہا میں نے تو اس لیے مانگی کہ میں اسے اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں.
سبحان اللہ،
ماشاء اللہ،
ماشاء اللہ،
سبحان اللہ.
مرحبا، وعلیکم السلام.
ہمارے رفیق سفر ہیں ابراہیم باپو، پہلا جو ابراہیم باپو کی میت میں ہوا.
اچھا، آپ کی پرانی یادیں ہوں گی. بالکل ان کے کافی ایکسپیرینسز ہیں سفر کے. ابو ماشاءاللہ کچھ یاد ہے کتنے اسفار ہو چکے ہیں آپ کے؟ یاد ہی نہیں اتنے ہوئے ماشاءاللہ. اللہ بار بار آپ کو لے جائے خیر سے. مفتی صاحب ایک سوال کسی نے کیا ہے فیس بک,
میں وہ عرض کر رہا تھا, اسفار کی بات چل رہی تھی.
جی جی یہ پورا کر.
لوگ پہنچتے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس دکھا دیں, چادر دکھا دیں, تو یوں آثار مقدسہ سے صحابہ اکرام علی مردوان ان سے برکت حاصل کیا کرتے تھے, ان کی زیارت کیا کرتے تھے. پھر خود حجت الوداع کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حلق شریف فرمایا تو ایک بال نہ گننے دیا صحابہ نے, اور وہ بال اپنے پاس رکھے, وہ بال دنیا بھر میں تقسیم ہوئے. تو یہ آثار مقدسہ ہی کی تو دلیل ہے. تو بات یہ ہے کہ جس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو, ہم اپنا شرف اور اپنے لیے بہت بابرکت سمجھتے ہیں کہ ہم اس مقام پر نماز پڑھیں. اب بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود جس جگہ پر قائم رہا ہو, کیا وہاں رحمت نازل نہیں ہوئی ہوگی؟
بے شک.
تو رحمت کی جگہ پر ایک سخت بارش اگر ہو جائے گرمی کے بعد, بہت تیز گرمی ہو اور بارش ہو جائے, تو بتائیے کہ لوگ اس پانی کی طرف دوڑیں گے یا نہیں دوڑیں گے؟ یقینی طور پر بارش کی طرف دوڑیں گے, نہائیں گے اور اپنے آپ میں توانائی پیدا کریں گے. تو ہمارے لیے اصل جو رحمت ہے وہ بارشوں, جو بارش ہے وہ رحمت کی بارش ہے. تو جس جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود لگنا ثابت ہو, آپ کا وہاں ٹھہرنا ثابت ہو, آپ کا وہاں قیام ثابت ہو, تو وہ جگہ یقینی طور پر اس شاکان مصطفیٰ کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوا کرتی ہے.
بالکل.
اور آج تک مسلمان کبھی کسی دور میں نہ رکے, وہ ایسی جگہوں پہ جاتے رہے. ترک کی حکومت ماشاءاللہ ایسے ایسے کام کر گئی کہ انہوں نے ان جگہوں پر بطور خاص نماز کی جگہ بنائی, مساجد بنائی, جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف کیا تھا, آرام کیا تھا, ٹھہرے تھے, رکے تھے, نماز پڑھی تھی, تو وہاں مساجد بنا دی گئیں. اور آج جن مساجد پر بات ہوگی ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی مساجد کی ہیں کہ جو کہ عرصہ دراز سے صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. ان کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام رہا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. مقام ابراہیم کو دیکھ لیں, یہ بھی کسی کے کسی سے نسبت ہے اس کو. صفا مروہ کی شان قرآن نے بیان کی. واقعی کسی سے نسبت ہونے کے بعد اس شے کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے.
ابھی باپو شریف کی پوسٹ میں دیکھ رہا تھا, حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر پہنچے ہوئے تھے.
اچھا
بتائیے ترکی میں تو کیا وہ سناٹا رہتا ہے وہاں پر باپو؟
نہیں, ماشاء اللہ ہجوم رہتا ہے زائرین کا, اور فجر کی نماز میں ایسا لگتا ہے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے.
اللہ
ماشاء اللہ. اور مختلف قرا حضرات جو ہے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, اور زائرین آتے ہیں دنیا بھر سے اور جو ہے وہ حاضریاں دے رہے ہیں, اور نہ صرف حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری بلکہ دیگر صحابہ کرام ان کے مزارات پہ بھی لوگوں کا ماشاءاللہ آنا جانا ہے ہی.
اسی لیے نا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی نسبت ہے. اچھا میں ایک بڑی دلچسپ بات عرض کروں, آپ ہو کر آئے وہاں سے, تاریخ پڑھ رہا تھا, قسطنطنیہ فتح ہوا ہے, مسلمان آئے, حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, اس کے بعد پھر یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ کفار آ گئے. ایک عرصے کے بعد پھر کفار کی حکومت آ گئی, یہاں تک کہ جو مسلمانوں کی بستیاں تھیں وہ تباہ برباد کر دی گئیں, مسلمان رہے ہی نہیں یہاں پر.
اچھا
پھر جب ترک سلاطین آئے ہیں تو انہوں نے آ کے استنبول کو دوبارہ فتح کیا ہے, اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مزار کہاں ہے, پتہ ہی نہیں تھا, یہ مزار مفقود تھا بالکل. تو وہ جاتے ہیں شیخ سلطان, جو سلطان جو فاتح تھا, شاید اس کا مزار بھی وہی ہے,
جانا ہوا میرا وہاں پر
ماشاء اللہ. تو اس نے فتح کیا استنبول کو دوبارہ سے. اب وہ گیا تلاش کرنا شروع کی کہ کوئی اللہ والا اس بستی میں مل جائے, چھپا ہوا اللہ والا مل جائے. پتا چلا کہ ایک اللہ والے موجود ہیں, ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ضرور پتا ہوگا,
اچھا
آپ اس مقام کی نشاندہی فرمائیں کہ جہاں پر مزار پر انوار ہے.
اچھا
ان بزرگ نے نشاندہی فرمائی, اور پھر جب کھدائی وغیرہ ہوئی تو مزار شریف نکل آیا.
سبحان اللہ. پھر اس کے بعد مسجد وغیرہ
سب چیز
عامر کی گئی ماشاء اللہ. آج دنیا کی بہترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے ماشاءاللہ. یہ بھی نسبتوں کی باتیں ہیں. آج انشاءاللہ خاص طور پر زیارات حرمین شریفین پر کچھ مدنی پھول مفتی صاحب سے بھی لیں گے, اور رکن شورا ابراہیم اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. ایک سوال کیا ہے کسی نے کہ احرام میں پسینہ وغیرہ صاف کیسے کریں, چہرے کا ہی غالباً یہ پوچھ رہے ہیں.
جی اگر بدن کا بھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ احرام کے اندر تولیہ کا کی اگر چادر لی جائے گی تو پسینوں کو جذب کرے گا.
اچھا,
تو تولیہ کی چادر اوپر رکھی جائے, لٹھے کی تہمت کے طور پر رکھی جائے.
صحیح.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ چہرے کا جو پسینہ ہے اگر کوئی صاف کرتا بھی ہے تو یوں ٹچ کر کے صاف کرے کہ پورا چہرہ چھپانا نہ پایا جائے. ایک ہوتا چہرے کو چھپانا, دو انداز کا ہو سکتا ہے, بندہ منہ سے بھی چھپا سکتا ہے یوں کر کے چھپا لیا, اور ایک ہوتا ہے خارش آ رہی ہے یوں کر لی خارش, اس کو چھپانا نہیں کہتے.
اچھا,
اسی طریقے سے ٹشو ہے تھوڑا سا یوں کر لیا تو یہ چہرہ چھپانا نہیں کہلاتا.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
اور رومال لے کے پورا یوں صاف کر رہا ہے جناب, جس طرح وضو کے بعد لوگ کرتے ہیں,
اور رومال سے ہلکا سا کر لیا تو
یوں کر کے کر لیا.
رومال اور ٹشو کا یہی حکم ہوگا دونوں؟
بس ٹشو یہ ہے کہ وہ معطر نہ ہو خوشبو سے.
ہاں, خوشبودار ٹشو نہ ہو. ٹھیک ہے, کالز بھی ہیں ہمارے پاس مفتی صاحب کے لیے, کالز دیجیے گا.
میرا نام عبد الرحیم اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی لیاری اگلا چاک سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے, اگر میرا احرام بالوقت جو نا ناپاک ہو جائے یا بدبو وغیرہ اس میں آ جائے تو میں اس کو چینج کر سکتا ہوں؟ حج کی نیت کر لی میں نے,
حج کی نیت کے بعد احرام کو چینج کر سکتے ہیں, جو پہنا تھا اس کو تبدیل کر لیں, دوسرا پہن لیں.
پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سفر فرمایا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر, چار سے پانچ دن تقریباً سفر جاری رہا, اور جب آپ پہنچے مکہ مکرمہ بیر طوا کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا, رات وہیں گزاری, اور اس کے بعد اس مقام پر غسل فرمایا اور احرام کی چادریں تبدیل فرمائیں.
اچھا,
تو احرام کی حالت میں ضرورتاً چادریں تبدیل کی جا سکتی ہیں,
ضرورت نہ ہو پھر اجازت ہے؟
بعض اوقات بندے کو وسوسہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نپاکی تو نہیں لگ گئی, بعض اوقات میلی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو یہی ضرورتیں ہوتی ہیں.
ویسے بعض لوگ اگر مطلب عادت ہے کہ میں ہر روز کپڑا بدلتے ہیں تو احرام میں بولے میں روزانہ احرام چینج کروں تو اس کو منع کیا جائے گا؟
منع تو نہیں ہے.
اچھا, اجازت شریعت کی ہے؟
اجازت تو ہے.
ٹھیک ہے, یعنی احرام جو اصل نیت کا نام ہے اور پابندیوں کا نام ہے.
پابندیوں کا نام ہے, یہاں مقصود یہ ہے کہ بندہ میلا کچیلا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو.
اچھا,
یہی اصل مقصود ہے.
تو پھر یہ کہ اسی میں رہے تو زیادہ اچھا ہے, تاکہ اور اپنے اندر عاجزی پائے.
اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طبیعت مختلف ہوتی ہے.
اچھا, صحیح فرمایا.
ایک آدمی اتنا نازک مزاج ہے کہ اگر اس طرح نہیں کرے گا تو وہ ایک خلل رہے گا دل کے اندر, اور ایک توجہ وہاں رہے گی, تو اس توجہ کے پیش نظر جیسا کہ جو عرفات کا دن ہے, یہ دن خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ کا دن ہے, تو اس دن تو خاص تاکید ہے کہ ایسے تمام چیزوں سے فراغت پائی جائے.
اچھا,
کہ جس سے ذہن بڑھتا ہو, ذہن میں تشویش آتی ہو, بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہے.
یہ معراج احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ طواف زیارہ قربانی سے پہلے پہلے کر لیا تو کیا حکم ہے؟ قربانی سے پہلے طواف زیارہ کر لیا تو کوئی حکم لگے گا؟
ممکن ہے, مطلب کہ قربانی جس نے نہیں کی تو اس کا احرام بھی نہیں کھلا, حالت احرام میں اس نے طواف زیارہ کیا ہے. مسنون یہ ہے کہ قربانی کے بعد, حلق کے بعد ہو, اگر کسی نے پہلے کر لیا ہے تو طواف زیارہ ہو جائے گا, کسی قسم کا دم یا ترک واجب لازم نہیں آئے گا.
سنت چھوڑنا ہوگا,
افضلیت چھوڑنا ہوگا.
افضلیت چھوڑنا ہوگا, ٹھیک ہے. ایک سوال ہے, رفاقت علی صاحب پوچھ رہے ہیں, کیا سات چکر لگا کر ہی آب زمزم پی سکتے ہیں, یا دوران طواف بھی جا کے پی سکتے ہیں پھر طواف کنٹینیو کر لیا؟
اگر کسی کو شدت کی پیاس لگ رہی ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے.
اچھا,
ورنہ طواف عبادت ہے, عبادت کی جو ترتیب ہے اس کے اندر وہ سات چکر پورے ہوں گے تو یہ عبادت پوری ہوگی. اگرچہ کہ اس کے اندر کھانے پینے سے خلل واقع نہیں ہوتا, لیکن یوں بلا ضرورت چھوڑ کر جانا ناپسندیدہ عمل ہے.
اچھا, طواف کے دوران آپ نے جیسے فرمایا عبادت ہے, ضرورت ہو تو پانی پینے چلے جائیں ورنہ نہ جائیں, تو بعض لوگ چیونگم چبا رہے ہوتے ہیں یا چھالیاں چبا رہے ہوتے ہیں, سونف کھا رہے ہوتے ہیں,
نہیں تو
بعض لوگ تو کچھ نکال کے جیب سے.
سخت مایوب بات ہے, یہ عبادت ہے. نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں نماز ایک عبادت ہے, یہ بھی ایک عبادت کی ادائیگی ہے. اس کے اندر تو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہے, اور وہ گریا کر رہا ہے, وہ مانگ رہا ہے, اذکار پڑھ رہا ہے, اور وہ تسبیح اور تحریر بیان کر رہا ہے, تو یہ سب کام کرنے کا موقع ہے, بجائے اس کے کہ بندہ ایک بازاری ماحول اختیار کرے, کچھ کھاتا پیتا رہے, اس کا موقع نہیں ہے.
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے منہ کو ذکر اللہ سے تر رکھے اس طرح کی چیزوں میں. ویسے بھی پھر وہ منہ کھانے پینے میں لگا رہے گا تو پڑھ نہیں پائے گا. اچھا مفتی صاحب ایک سوال کیا ہے ہمارے بزرگ محترم ہے, نام لینا انہوں نے منع کیا ہے تو میں نام نہیں لیتا, کہ ہم مسجدین کریمین میں عام طور پہ لوگوں کی یہ روش دیکھتے ہیں کہ ایک دروازے سے گئے دوسرے سے نکلے, اپنے چپل بعض اوقات بھول جاتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں, بعض اوقات ننگے پیر آئے, جو چپل وہاں باہر نکلتے ہوئے کسی کے ملے تو کسی کی بھی چپل بغیر مالک کی اجازت کے یا علم کے پہن لیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے وہاں پر؟
نہیں ایسا تو جائز نہیں ہے. چپل جو ہے وہ جس کے آپ پہن کر گئے ہیں اس کو کس قدر اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا اس پر بھی غور کر لیا جائے, اور بطور خاص گرمیوں کے اندر چپلیں کھو جائیں ایسی آزمائش ہوتی ہے.
اچھا
کہ کیسی گرمی پڑتی ہے وہاں پر,
ننگے پاؤں گرم ہوتی ہے,
ننگے پاؤں بندہ کیسے نکلے گا وہاں پر؟
صحیح فرما,
تو بہت سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ کی چپل گم ہو گئی تو آپ کسی اور کی لے جائیں؟ یہ تو انصاف نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے, حق کے اب تلف ہوتا ہے اس میں. ابراہیم باپو آپ اس حوالے سے یہ ارشاد فرمائیں کہ چپل رکھتے ہوئے, اچھا چپل گم اس لیے ہوتی ہے چپل رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کا دھیان نہیں دیا جاتا, کیا ایسا کیا جائے کہ چپل نہ گھومے؟
ویسے دنیا کی مسجد میں عام مسجدوں میں ہم باہر چپل رکھ کے جاتے ہیں, وہاں پر بھی ایسا ہی کرنا ہوگا نا, چپل باہر ہی رکھنے ہوں گے یا اور کوئی طریقہ ہوتا ہے وہاں؟
اصل بے توجہ ہی ہوتی ہے بعض اوقات, تو جو جہاں ڈھیر لگا ہوا چپلوں کا وہیں وہ رکھ دی انہوں نے,
اپنی بھی وہیں اتار دیتے ہیں.
تو اس میں یہ کہ خاص مقام یاد رکھ لیں, اچھا اپنی تھیلی کو بھی یاد رکھ لیں. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں صفائی ہوتی ہے اور معلوم ہے کہ یہاں صفائیاں جاری ہیں, اور یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خادمین صفائی کرتے رہتے ہیں, وہ صفائی کے ساتھ چپلوں کا بھی ڈھیر بھی باہر کر دیتے ہیں.
اچھا
تو خاص نشانی کے ساتھ اسی ایسے مقام پر رکھیں جہاں آپ کو اندیشہ ہو کہ سب کی چپلیں ایک ساتھ نہیں ہیں, وہاں پر تھوڑا فرق بھی لگے گا آپ کو. پھر آپ کے پاس چپلوں والی یہ تھیلی ہے اس کا خیال کریں. ایک اور جو میرا تجربہ ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے خاص طور پر, کہ چمڑے کے موزے اگر لے لیں, ہم سب پہنتے نہیں ہیں, اگر وہ لے لیں تو عموماً مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے کہ میں نے چمڑے کے موزے پہنے ہوں اور میرے چمڑے کے موزے کبھی چوری ہوئے ہوں, غائب ہو گئے ہوں. چوری تو نہیں ہوتے, کوئی لے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو یا تو چوری کہیں گے اگر جان بوجھ کر اس نے کیا.
چمڑے کے موزوں میں ایک اور بڑی خاص بات ہے, میرا اپنا یہ معمول رہا ہے, یعنی باتھ روم میں میں پہن کے نہیں جاتا, باتھ روم میں جب جانا ہوتا ہے تو چپل پہن کے جاتا ہوں.
اچھا
تو عام جو روڈ وغیرہ پر اگر آپ نے وہ پہنے ہیں تو ظاہر بات روڈ ناپاک تو نہیں ہے, تو ان چمڑوں کے موزوں کو لے کے موڑ کے تھیلی میں ڈال کے جیب میں رکھ لیں,
مسجد شریف میں
مطلب آپ جا رہے ہیں نا, جیب میں رکھ لیں. اگر جب باری ہو رہی ہے تو جہاں جا کے بیٹھے وہاں سائڈ میں رکھ دیا. وہاں ہوتا یہ کہ آپ اس گیٹ سے آئے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ اسی گیٹ سے نکلیں گے,
صحیح,
آپ پھر آزاد ہو جائیں گے جس مرضی گیٹ سے نکل جائیں, ورنہ تو ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ ٹانگیں تھک جاتی ہیں, بعض اوقات رش بڑھ جاتا ہے.
جی ہم بعض اوقات تو گیٹ ہی کلوز کر دیتے ہیں.
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گیٹ اب ایسا نہیں ہے کہ اس سے نکلا جائے, اب دوسرے گیٹ سے نکلا جائے گا, اب وہ چپلے اس گیٹ پہ رکھی ہیں, وہ پریشانی, تو پھر اس طرح کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی.
اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ جس بھی دروازے سے داخل ہوں عام طور پہ وہاں پر شاپر مل رہی ہوتی ہیں, رول رکھے ہوتے ہیں, آپ کو ایک ایک شاپر خود نکال لیں, بعض لوگ بعض اوقات دینے والے بھی ہوتے ہیں, تو اس شاپر کا مصرف کیا ہے, اس کو یوز کر سکتے ہیں؟
وہ اس لیے شاپر اہل محبت نے وہاں پر رکھے ہیں کہ ہمارے جو جوتوں کی مٹی ہے وہ مسجد میں نہ گرے, تو یوں شاپر میں لے کے جا کے چپل لے جائیں. زیادہ تر جس طرح کے باپو فرما رہے تھے, چپلیں گم ہوتی ہیں بھول جانے کی وجہ سے, تو پتہ نہیں چلا کہ کون سے ڈبے پہ رکھی ہیں, ڈبوں پہ نمبر رکھے ہوتے ہیں وہ نمبر دیکھ لیے جائیں. دوسرا چپل اس لیے گم ہوتی ہیں کہ رکھنے کی جگہ پر نہیں رکھی, کہیں بھی رکھ دی, ڈبوں میں رکھیں گے تو عام طور پر گم نہیں ہوتی.
میں نے دیکھا ہے ڈبوں میں بھی گم ہو جاتی ہیں, یعنی گم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لے جاتا ہے, کیونکہ یہ جس طرح آپ کسی کی لے گئے کوئی آپ کی لے گیا, وہاں پر عام طور پہ یوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار آپ کسی کی لے جاؤ کوئی آپ کی لے جائے گا, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر عوام کو یہی مشورہ دیا جائے کہ آپ اپنی یا تو یہ چمڑے والی ترکیب بنا لیں موزے کی, یا اپنی چپل شاپر میں ساتھ رکھیں, تو کوئی حرج ہے حضور؟
نہیں کوئی حرج نہیں.
طواف کرتے ہوئے چپل پیچھے لٹکی ہوئی ہے تو طواف میں کوئی فرق پڑے گا؟
مایوب سا لگتا تھوڑا سا.
اگر چھپی ہوئی ہو کسی ایسے بیگ میں ہو جو نظر نہیں آتا, ٹرانسپیرنٹ نہیں,
اس میں یہ ہے کہ باتھ روم میں نہ گیا ہو بندہ,
اس چپل کے ساتھ باتھ روم میں نہ گیا ہو. پھر وہ
چمڑے کا فرمایا نا مفتی صاحب نے کہ اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا نا, چمڑے کے موزے کا اگر اس کو باتھ روم میں لے کے چلے گئے تو نجاست لگ گئی.
بالکل.
اب وہ ایسی صاف
بھی لگی تو شک رہے گا کہ یار لگی ہو نہ لگی ہو.
استعمالی جوتا اگر ایسا ہے کہ باتھ روم میں نہیں جا رہے ہو, خیال کر رہے ہیں اس کا, تو جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں اگر ویسے ساتھ میں رکھ لیا نا پیچھے لٹکا لیتے ہیں تو مایوس سا لگتا ہے. اور دوسرے مفتی صاحب یہ کہ اس میں ناظرین کو میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ قیمتی چپلیں نہ لے جائیں. ہم جو نارمل چپل ہوتی ہے نا وہ لے جائیں, وہ دو چار ریال کی مل جاتی ہیں, اگر کھو بھی گئی تو زیادہ دکھ نہیں ہوگا آپ کو, آپ دوسری لے لیں گے.
لیکن وہاں پر تو چپل کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے باپو, آپ کو تجربہ ہوگا, جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ چپل اگر گم گئی, پھر گرمی کا سیزن ہے, آپ کو چپل خریدنے تک جو چلنا پڑے گا, ویسے تو چپل ملیں گے نہیں آپ کو, گرم زمین اور پھر بڑی آزمائش بھی ہو جاتی ہے.
اچھا یہ مشورہ جو باپو دے رہے ہیں, پاکستان سے بھی کئی جوڑے ساتھ لے جائیں چپلوں کے,
کتنی لے جائیں, دو لے جائیں, چار لے جائیں, کوئی اندازہ ہے؟
چار بھی کوئی لے جاتا ہے تو کوئی بری بات نہیں.
اچھا صحیح ہے,
کام آئے گا,
ٹھیک ہے,
وہاں جا کے دعائیں دیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو چپل ہے جس کو پہن کر آپ نے مینا اور عرفات جانا ہے, وہ تھوڑی تگڑی رکھی جائے, تو وہاں تھوڑا سا چلنے پھرنے کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں پاؤں آرام میں رہیں گے.
صحیح, اچھی کوالٹی کی چپل لے کر جائیں تو بہت اچھا ہے. بعض اوقات آپ کو ضرورت نہیں پڑتی, آپ کے قافلے میں کسی کو پڑ جاتی ہے, تو کسی مسافر مدینہ کی خیر خواہ بھی ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ بھی ایک پورا سمجھے کہ حکمت کے مدنی پھول ہیں. ناظرین غور کریں تو اس میں شرعی مسائل کم ہیں لیکن حکمت کے مدنی پھول زیادہ ہیں چپل کے معاملے میں بھی.
بارہ تو جس چیز کی حاجت ہے نا وہ اس کو مل گئی نا,
بالکل,
وہ آپ کو یاد رکھے گا. ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا.
اچھا,
جب نے خود کھو گئی تھی مینا جاتے وقت, اب جو انہوں نے خیال کیا بدل جا رہے تھے, گر گئی ان سے نا انہوں نے باندھی تھی. تو
اچھا,
تو اب یہ کہ اس وقت جب حاجت ہوتی ہے عجیب سا لگ رہا ہوگا یار چپلوں کا ذکر کر رہے ہیں. اب دیکھیں مینا میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے مینا میں, مکے میں, پورے مکے میں ہی گرمی ہوتی ہے, سارے سفر کے اندر ہی گرمی ہے, یہ آگے دس سال تک جو ہے حج گرمیوں میں ہی آنا ہے. تو اس وقت جس چیز کی حاجت ہے, مثلا آپ پیدل سفر کر رہے ہیں, شدید گرمی ہے, اگر کسی نے پھوار مار دی نا آپ پر پانی کی, آپ کے دل سے دعا نکلے گی. چپلیں کھو گئی, آپ کو کسی نے چپل پیش کر دی, پانی کی بوتل دے دی, دل سے دعا نکلے,
دل سے دعا نکلتی ہے. تو یہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن چپل دینے والے نہیں ہوتے. آپ اگر ایسے بنیں گے تو انشاءاللہ دل سے دعائیں لیں گے. ایک اور سوال لیتے ہیں مفتی صاحب کے لیے, کال.
محمد معظم اتاری, مرکز الاولیاء لاہور. گزارش یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ حج کے بعد طواف زیارت جو نہ کرے, لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوتے, کیا ایسا درست ہے؟
جی ہاں, آپ نے جو سنا ہے وہ 100% درست ہے, ایسا ہی مسئلہ ہے. طواف زیارہ حج کا دوسرا بڑا فرض ہے. احرام یعنی حلق کرنے سے احرام کی سارے پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن بیوی مرد پر اور مرد بیوی پر حلال نہیں ہوتے, طواف زیارہ کے بعد ہی حلال ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے مفتی صاحب, سے اب کچھ خاص طور پر زیارات حرمین کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. نہ صرف مدنی پھول ہوں گے بلکہ آپ کو ویژولی اسکرین پر وہ زیارتیں ہم دکھانے کی بھی کوشش کریں گے. بہت ہی زبردست یہ انشاءاللہ مدنی گلدستہ ہوگا جو آپ دیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں زیارات کی طرف.
مکہ مکرمہ کی زیارت سے ہم آگے چلتے ہیں.
سبحان اللہ,
مکہ مکرمہ کی زیارات میں سب سے پہلے تو بڑھتے ہیں مسجد الحرام شریف کی طرف. مختلف مقامات ہیں, اور صفا کہاں ہے, مروہ کہاں ہے, السلام گیٹ کہاں ہے, باب السلام, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ صرف ایک لوکیشن بتائی گئی ہے. آگے چلتے ہیں. مسجد الحرام شریف کے اندر بھی کئی زیارتیں ہیں. آب زمزم کا جو کنواں نظر آ رہا ہے, یہ کنواں تصویر میں نظر آ سکتا ہے فی الوقت. پہلے مطاف کے اندر سیڑھیاں اترتی تھی نیچے اور پھر اس کنویں کی زیارت ہو جایا کرتی تھی. اب یہ ہے کہ سیڑھیاں نہیں اترتی. میری پہلی حاضری ہوئی تھی 2002 میں, تو اس میں نیچے اتر کے اور اندر جانا ہوا تھا.
اب تو کولر کے ذریعے زیارت ہوتی ہے.
ہاں, کولر کے ذریعے,
پانی کی.
اچھا, مسجد الحرام شریف میں اگر آپ فات گیٹ سے داخل ہوں اور آگے آتے رہیں مطاف میں اترنے سے پہلے, اگر آپ سیدھات کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مسجد الحرام شریف کی جو دیوار ہے اس میں براؤن پٹا ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہے, براؤن ماربل ہے. اس ماربل کی جگہ بڑی اہم جگہ ہے.
اچھا,
وہ حضرت سیدتنا ام ہانی کا گھر تھا وہاں پر.
سبحان اللہ, اب بھی ہے وہ,
اس پٹے سے نشاندہی کی ہوئی ہے. اور اسی کے قریب ہی ابھی تو نئی تعمیرات ہوئی ہیں تو مسجد الحرام شریف کا جو ایک برامدہ تھا لال رنگ کا وہ اب ادو بدل ہو گیا اس میں.
جی جی.
ورنہ اس برامدے میں ایک پلر تھا, اس پلر کے اوپر ایک کھوٹی باقاعدہ ٹنگی ہوئی تھی.
جی جی. اس کو دائرے کی جا سکتی تھی
اور وہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ یہاں براق باندھا گیا تھا.
سبحان اللہ. سبحان
اور اس پلر سے باپو کتنی خوشبو آیا کرتی تھی.
جی. کئی دفعہ سعادت ملی اس کو چومنے کی.
ماشاء اللہ.
یعنی وہ مہکتا تھا خوشبو سے.
سبحان اللہ.
اس پلر کی خوشبو ختم کرنے کی کئی دفعہ ہو سکتا کوشش ہوئی ہو.
اچھا.
ختم نہیں ہوئی
کبھی. اور میں نے یہ سنا تھا, میں نے بھی الحمدللہ زیارت کی تھی, تو یہاں پر آ کر مخصوص تعداد میں بعض بزرگ جو ہیں وہ درود پاک وغیرہ پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اور انہیں یہاں پر زیارت مصطفیٰ سے بھی وہ مشرف ہوتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ بھی مجھے بڑی اچھمبے کی بات لگی تھی کہ کیا یہاں سے فیض مل رہا ہے
مسجد الحرام شریف میں. اور کئی ایسے مقامات,
کئی مقامات
جو یادگار مقام کہلاتے ہیں. اگر آپ بڑے ہیں مثال کے طور پر جبل ابی قبیس کی طرف, اس وقت تو لگتا نہیں کہ پہاڑ ہے, بالکل اس کے گرد ٹائل وغیرہ لگائی ہوئی ہیں, اوپر ایک کوٹھی ہے, تو اس پہاڑ کے اوپر بھی ایک مسجد ہوا کرتی تھی, مسجد ہلال.
اچھا.
مسجد ہلال ہوا کرتی تھی اور اس کی اپنی یادیں ہیں. پھر جب آپ نکل رہے ہیں باب السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہاں دار ارکم آئے گا, شعب عباس آئے گا, باب علی آئے گا, باب بلال آئے گا. تو یہ صحابہ کرام علی مردوان کے گھر ہوا کرتے تھے.
سبحان اللہ. سبحان.
یعنی صفا المروہ کے اس طرف, جبل ابی قبیس کی طرف. تو یہ جو دروازے ہیں یہ ان کے گھروں کی یادیں ہیں.
واہ.
باب السلام آئے گا, وہ باب السلام نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس سے مسجد الحرام شریف میں داخل ہوئے.
سبحان اللہ.
پھر آگے بڑھیں گے آپ تو مروہ کا جو انتہائی مطلب آخری گیٹ ہے مروہ کا, تو اس کے تھوڑا سا سامنے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا.
اچھا.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام گاہ ہوا کرتی تھی.
سبحان اللہ.
اور اگر آپ کی پیٹھ جو ہے وہ صفا مروہ کی طرف ہو تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک لائبریری نظر آئے گی, وہ لائبریری مولوی شریف ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں ولادت ہوئی.
سبحان اللہ.
مجھے مسجد الحرام کے بعد اگر کسی جگہ کو فضیلت ہے تو یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان علی شان کو.
سبحان اللہ. سبحان.
فضاؤں کی اب زیارت کر سکتے ہیں ان کی, مگر ظاہر ہے وہ مقامات تو ابھی تک متبرک ہیں, وہاں جا کے دعائیں کی جائیں.
یہ لائبریری کی تصویر نظر آ رہی ہے, یہ وہ جگہ ہے جو ولادت کا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے آپ کو کہ نہیں نہیں ثابت نہیں ہے, تو مکہ میوزیم میں ہی باپو میں حاضر ہوا تھا مکہ میوزیم میں, تو وہاں تقریباً 11ویں یا 12ویں صدی کے کسی خطاط نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے, پرانی تصویر جس میں مکہ شہر کو دکھایا ہوا ہے, اور وہ بالکل وہ تصویر ایک عجوبہ ہے, بالکل عجوبہ ہے. آپ اس کو دیکھتے رہیں گے آپ پر انکشاف ہوگا کہ اچھا یہ جگہ بھی ہے, یہ جگہ بھی ہے, یہ جگہ بھی ہے. وہ ایک پورٹریٹ کے اندر نہ جانے کتنے مقامات بتائے ہوئے ہیں. اس میں بھی لکھا ہوا یہ مکہ میوزیم میں ہی وہ تصویر لگی ہوئی ہے کہ مولد النبی.
سبحان.
مسجد کی بھی نشاندہی کی ہوئی ہے, یہاں مسجد ہوا کرتی تھی.
بعض پکچر میں نے دیکھی اس میں نمبر دیے انہوں نے, نمبر شمار, کہ زمزم جو ہے شریف کا کنواں یہاں تھا, اس کے اوپر عمارت بنی ہوئی ہے. پھر اور بھی بہت ساری جو ہے جگہوں کی نشاندہی کی ہے, جس طرح فرمایا قدیم تصویر میں بھی یہی مقام کو مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا. بہت متبرک مقام ہے,
کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے.
جی جی.
بس جو بتا دیا گیا اس پہ عمل کریں, اور وہاں درود پاک اور کیا کرنا چاہیے ایسی جگہوں پہ جائیں تو.
اللہ اکبر. دیکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں آثارِ مقدسہ ہوں تو وہاں ایک جذبہ تعظیم بیدار ہوتا ہے, احترام کا رشتہ بیدار ہوتا ہے, اور اس احترام کے رشتے اور جذبہ تعظیم کا یہ تقاضا ہے ہم سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں.
صحیح.
تو وہاں پر درود پاک پڑھا جائے, اذکار کر لیے جائیں, اور وہاں کھڑے کو دعا بھی کر لی جائے, مبارک فضائیں.
اور اگر دعا کرنے کا موقع نہ بنے یا کوئی ایسا جلدی ہو, کوئی روک ٹوک ہو, تو
بس چلتے چلتے درود پاک پڑھ لیں.
دل میں بھی دعائیں کر سکتے.
ہم نے تو یہاں بیٹھ کے کوئی 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ سلام پڑھا ہے.
واہ واہ.
یعنی کتاب لے کے جو مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام ہے, ایک شعر بھی نہیں چھوڑا ہوگا.
سبحان اللہ. کمال کیا.
پورا جو نا شعر پورے قافلے نے پڑھا. کبھی کبھی ایسا کمال ہوتا ہے کہ
کمال ہو جاتا ہے. مقدر کی باتیں ہیں. کیا بات.
اب باپو کے قافلے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا, یہ لوگ پہنچے اور وہاں سے فون کر رہے ہیں, آ جاؤ, ہم تو آدھے گھنٹے سے کھڑے ہیں مواجہ شریف پر.
ارے واہ.
باہر نکل کے فون کر رہے ہیں, آ جاؤ, آج تو بڑے مزے ہیں.
جلدی جلدی نکلنا.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الگ ہی لطف ہوتا ہے, الگ ہی گھڑی ہوتی ہے.
مقدر کی باتیں. واہ.
امینہ کا گھر چلو جو تکرار ہوتی ہے بارہویں میں وہ اشعاریہ یاد آتے ہیں نا؟
یاد آتے ہیں بالکل.
بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی بالکل آپ کا گھر مبارک ہے. تو ماشاء اللہ یہ اشعار جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پڑھے جاتے ہیں ولادت پر, اگر موقع مل جائے تو وہ بھی یہاں یاد تازہ کی جائے اس کی.
ہو سکتا ہے بعض ناظرین ابھی سمجھے ہوں کہ مولد کیا ہوتا ہے. جی اردو جی میں بھی لکھا ہوا ہے, کسی شاعر نے کہا ہے نا, مولود کی کھڑی ہے چلو قوت اور رشتہ سینہ بہ سینہ قائم ہوتا ہے نا, کبھی فنا نہیں ہو سکتا. ترکی کی مثال آپ کے سامنے کہ یہاں اذان دینے پہ پابندی تھی, عربی میں اذانیں نہیں ہوتی تھی یہاں پہ.
اچھا
یہاں پتہ نہیں کس کس چیز پہ پابندی لگی, علماء نے مشائخ نے سینہ بہ سینہ تعلق قائم رکھا. تو اس جگہ پر آپ دیکھیں گے آخر وہ کیا ایسی قوت ہے. ترکی یہاں آتے ہیں, مصر یہاں آتے ہیں, افغانی یہاں آتے ہیں, نائجیرین یہاں آتے ہیں, پاکستانی یہاں آتے ہیں, کیا عرب, کیا عجم, کیا افریقی, کیا اور ممالک کی, کون لے کر آ رہا ہے؟
کوئی تو
سینہ بہ سینہ یہ چیز موجود ہے کہ یہ مولد شریف ہے.
بالکل
یہ مقدس مقام ہے, یہ مسجد بنی رہی ہے ایک زمانے میں.
صحیح.
تو بہت سارے مقامات ہیں.
مجھے یہاں یاد آیا میں قدیم کتاب میں پڑھا تھا مفتی صاحب کے, اس میں خانہ کعبہ کی جو سیڑھیاں تھیں نا قدیم, وہ اس میں رکھی جاتی تھی
ماشاء اللہ
مولود مبارک میں, مولود شریف کا جو مقام اس میں.
سبحان اللہ, واہ. اب تھوڑا سا ہم ترتیب سے جا رہے ہیں. مولود شریف پہنچے, مولود شریف پہنچنے کے بعد اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں تو با آسانی جا سکتے ہیں جنت مالا کی طرف, لیکن جوان آدمی کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, 15 منٹ لگتے ہوں گے باپو شریف.
جی جی
15 منٹ پیدل کا راستہ ہے. اب آپ نکلے ہیں یوں سمجھے کہ
شار ابراہیم خلیل,
نہیں شار ابراہیم خلیل نہیں,
اچھا
پیچھے کی طرف,
کی طرف
مروہ کی طرف سے مولوی شریف پر آئے.
صحیح.
اور مولوی شریف سے نکلے جنت مالا کی طرف, مسجد جن کی طرف,
مسجد جن کی طرف.
جی اب ایک مسجد آتی ہے, اس مسجد کا نام مسجد رایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے وقت یہاں پر علم قائم فرمایا تھا, اس جگہ مسجد, اس کو مسجد رایا کہا گیا.
سبحان اللہ.
اس کی اچھا اس کا نام آج کل جو ہے وہ موجود نہیں ہے, نام بالکل بے نام مسجد, اب یہ تختی اس کی موجود نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے, مسجد شجرا, رایا روڈ کس طرف ہے, شجرا روڈ کس طرف ہے. تو یہ پیدل جاتے ہیں ٹور والے اور کاروان والے, بسوں میں دور دور سے دکھا دیتے ہیں, اب وہ بھی کیا کر سکتے ہیں اور ان کو اتنی اجازت ہوتی ہے, تو ان جگہوں پہ پیدل جا سکتا ہے آدمی. مسجد شجرا جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں ایک درخت پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تھا. اس جگہ اس معجزے کی بنا پر یہاں مسجد شجرا بنائی گئی ہے. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو مسجد جن ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں قیام فرما تھے اور یہاں پر سورہ جن نازل ہوئی, آیات مقدسہ کا نزول ہوا, جنات نے اسلام قبول کیا. تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو جنت مالا کا قبرستان ہے, وہ عظیم قبرستان جہاں سینکڑوں بلکہ سب سے زیادہ صحابہ اکرام علی مردوان مدفون ہیں, جہاں پر ایک یادیں ہیں بڑے بڑے اولیاء, تابعین, تبع تابعین, قطب, اقطاب, غوث, وہ یہاں مدفون ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ ان کا مزار پر انوار ہے. پہلے اس انداز کا ہوا کرتا تھا.
سبحان اللہ,
اس کی قدیم تصویر ہے,
اب اس طرح سے ہم نہیں دیکھ سکتے.
ہاں لیکن اچھا یہ جو مزار شریف ہے, یہ مزار شریف بالکل, چونکہ مکہ شریف پہاڑ ہے بہت اونچائی پر ہے, تو راستے بھی ہیں, لیکن بس امیر علیہ سنت کی دی سوچ ہے کہ جنت البقیع ہو یا جنت مالا ہو, نہ جانے کس کس اللہ کے مقبول بندے کی قبر ہوگی. اب راستے کس انداز کے ہوں گے تو اندر جانے سے گریز کیا جائے, لیکن کچھ لوگ اندر جاتے بھی ہیں. تو اسی طرح کے ایک ویڈیو آئی کچھ سوڈانی لوگوں کی کہ جو اس مزار شریف کے دروازے پر پہنچے, کیا کیا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں.
اللہ اکبر.
يا غضاء فاطمة البتول وأم من ولد الرسول الهاشمي المعرف يا جدة الحسنين والأشراف من يعلو علاك من يعلو علاك وفي المفاخر يلحق يا أخت آسية ومريم في الهدى وبصحبة المختار حقك أصبح هذه خديجة لا تقاس بغيرها إلا وكان لها المكان الأشهق.
کس طرح یا یا اما فاطمہ
کتنے زبردست القاب کے ساتھ عرض گزارش کر رہے ہیں.
اچھا بعض لوگوں کے القاب مطلب کہ ایسی رقت ہوتی ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ رقت اور سوز اور گداز اور عشق ہمارے قریب سے بھی ہو کر نہیں گزرا. جو لوگ وہاں رہتے ہیں کیا ان کی شان ہوتی ہے. ایک مرتبہ میں جنت البقیع کے باہر سے گزر رہا تھا تو ایک معلم تھا, کوئی عربی لوگ تھے یا ترکی تھے میرے ذہن میں نہیں ہے, تو وہ اپنے قافلے والوں کو سلام ادا کروا رہا تھا اہل بقیع کے لیے. تو ایک ایک کا نام لے کر, یعنی جو اہل بقیع میں مشاہر اسلام جو مدفور ہیں, ایک ایک کا نام وہ لے رہا تھا, اپنے قافلے والوں کو بتا رہا تھا فلاں پر سلام بھیجو, فلاں پر سلام بھیجو, فلاں پر سلام بھیجو. تو ماشاء اللہ جنت
کی شہزادیوں پر سلام الگ نام لے لے کر,
نام
دائی حلیمہ پر اور صحابہ کرام پر, اتنے سارے مطلب جو ہے صحابہ کرام کے نام اور پھر اہل بیت, اور پھر اس طرح پہلے تو مقامات سب بنے ہوئے تھے نا مفتی صاحب, راستے بنے ہوئے تھے اور اہل بیت پر حاضری کا پورا انہوں نے چارٹ دیا ہوا ہے کہ پہلے کس پر حاضری دیں بقیع شریف میں, پھر اس کے بعد کن کے پاس جائیں اور وہاں جا کر سلام کہیں. تو جو آپ نے فرمایا مفتی صاحب ایسا ہی میں نے بھی سنا بھی, اور جب میں مدینہ منورہ میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا ایک عربی وہاں آیا اور اس نے بہت بڑا قصیدہ پڑھا. اسلامی بھائی نے بتایا کہ یہ شاعر ہے اور اس نے عربی قصیدہ خود تحریر کیا آپ کی شان میں, منقبت پڑھی انہوں نے. اسی طرح جب وہ پڑھتے ہیں, ہم تو چند ایک القابات جو ہے ان بزرگان دین کے استعمال کرتے ہیں, اور وہ جو پڑھتے ہیں ان کی کتابیں میں نے دیکھی سنی میں نے, تو ایک 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 صحابی کے نام کے ساتھ, خصوصاً سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اتنے القابات تھے کہ ہم اگر پڑھنا جائیں تو اس کو ایک وقت چاہیے اس کے لیے, مگر ہمارے القابات بہت کم جو ہم استعمال کرتے ہیں. جیسا مفتی صاحب فرما رہے کہ صرف پاک و ہند نہیں, ان کا کہنے کا جو مقصد ہے سارا عالم ہی جو ہے ان ہستیوں کا دیوانہ ہے, اور الحمدللہ وہ ان القابات کے ساتھ جو ہے ان ہستیوں پر سلام پیش کرتے ہیں.
1400 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے.
سینہ بسینہ.
اچھا پھر مسجد خود بیت اللہ شریف کو اگر دیکھا جائے, وہاں جو رقت کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, جذبہ اور ایک کیفیت, ایک رقت, پھر الفاظ کی جو ادائیگی ہے اس کا طریقہ,
مختلف زبانوں میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں لوگ, اور یہ اگر نظارہ دیکھنا ہو, اللہ آپ سب کو نصیب کرے, مجھے بھی نصیب فرمائے, باب کعبہ پر جب لوگ باب کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, کوئی عربی میں رب کو پکار رہا ہوتا ہے, کوئی انگلش میں پکار رہا ہوتا ہے, کوئی فارسی میں پکار رہا ہوتا ہے, کوئی اردو میں پکار رہا ہوتا ہے, مختلف لینگویجز میں جو ہیں اپنے رب کو لوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں, پکار رہے ہوتے ہیں, گریہ و زاری ہوتی ہے, واقعی وہ سما ہوتا ہے. تو یہ حرم کی جو زیارتیں بتا رہے ہیں, حرم کے اندر بھی یعنی مسجد الحرام میں بھی کئی زیارتیں ہیں, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ جگہ جہاں ام ہانی رضی اللہ عنہا جو مکان عالی شان تھا اس جگہ کی نشاندہی کی گئی.
اب آپ نے باب کعبہ کی بات کی, تو باب کعبہ پر جانے کے لیے یا اس طرح کی بھیڑ والی جگہ پہ جانے کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے حتیم میں نماز پڑھنی ہے یا باب کعبہ کو چھونا ہے, غلاف کعبہ کو پکڑنا ہے, بڑی سعادت کی تو بات ہے, حجر اسود کو بوسا دینا خود, لیکن اس کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے, انداز کیسا ہونا چاہیے, اتنی بڑی بارگاہ ہے اس کا کیا خیال ہونا چاہیے.
کسی کو تکلیف بھی نہ تکلیف دینی ہے, وہ تکلیف سہنی ہے مگر تکلیف دینی نہیں ہے. اچھا اس میں
تکلیف سہ لیں, کونی مارتا
لگ جائے نا
نہ مارو,
ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اچھا
اس کے لیے دعا دینی چاہیے اس کو. اچھا اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ مقامات پر ایسے مقامات, جیسے ہم احرام میں ہیں تو احرام میں اگر آپ ملتزم کی حاضری دیں گے تو ظاہر وہاں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے, خوشبو ہاتھ میں لگ گئی تو پھر اس کے دیگر معاملات شروع ہو جائیں گے. اگر آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے, وقت کا انتخاب کریں آپ, اگر جیسے کہ 9:30 یا 11 بجے کا وقت ہے تو اس وقت کچھ طواف میں جو ہے رش کم ہو جاتا ہے. پھر مقام یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ باب کعبہ کے ساتھ جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں جو ہے یہ جو مقام ہے, مقام ابراہیم کے بالکل قریب ہے باب کعبہ, جی جی
ملتزم
کے پاس, یہاں سے اگر اس کے اپوزٹ جائیں شاید وہ مستجار کہلاتا ہے, اس مقام پر لوگ زیادہ تر خانہ کعبہ سے چمٹے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، خواتین بھی وہاں جاتی ہیں. وہ مقام ایسا ہے کہ اگر وقت کی رعایت کی جائے، تاخیر سے جائیں 12 بجے 11 بجے، تو انشاءاللہ رحمان وہ مقام آپ کو وہاں پر آپ کو کچھ رش کم مل جائے گا.
صحیح.
تو انشاءاللہ رحمان جب اس مقامات کا اور وقت کا تعین کریں گے تو آپ کو یہ سعادتیں مل جائیں گی.
ثواب بھی کمانا ہے اور لوگوں کا بھی خیال رکھنا.
مگر یہ بات جو آپ نے کہی کہ بعض لوگ بہت زیادہ دھکا دیتے ہیں حجر اسود کو چومنے کے لیے، خصوصاً اسلامی بہنیں، میں کہوں گا جو خواتین ہیں وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ رش کے اندر گھس جاتی ہیں.
مطلب وہاں جوش کے ساتھ ہوش برقرار رکھا جائے،
ہوش برقرار رکھا،
یہ بہت ضروری ہے.
شریعت کی بھی پابندی کرنی ہے نا، ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب مردوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور جو ہے عورتیں اس میں گھس کر پہلے ایسے صورتحال ہو جائے کہ جناب جو ہے وہ غیر شرعی معاملات ہو جائیں، کلائیاں کھل جائیں.
مدینہ منورہ جب پہنچتے ہیں نا، مدینہ منورہ پہنچنے کی خوشی ایک اپنی ہوتی ہے، لیکن جو جسمانی کیفیت میں ایک میں نے جو محسوس کیا اپنی، کہ سب سے پہلے بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہاتھ اب آزاد ہیں. مسجد الحرام شریف میں جب اترے مطاف میں تو ہاتھ یوں رہتے ہیں، کسی عورت کو مطلب مس نہ ہو جائے.
جی
یوں رہتے ہیں، یوں اپنے آپ کو بچ کے چلانا ہوتا ہے.
امیر اہل سنت بھی انداز فرما رہے ہیں نا، طواف کا یہ انداز تھا کہ آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ کھلے نہیں رہتے تھے تاکہ کسی کو، غالباً اس میں یہی ہوگی نیت کہ کسی کو لگ نہ جائے.
سبحان اللہ.
اس کی پابندی کی جائے، اور نگاہیں جو ہے طواف میں امیر اہل سنت کی جو ہے ویسے بھی نگاہیں جھکی رہتی ہیں، طواف میں خاص طور پر آپ اہتمام فرماتے تھے کہ وہاں پر جو ہیں وہ خواتین کے چہرے کھلے رہتے ہیں، ہماری نگاہیں نیچی رہیں گی انشاءاللہ تو بہت زیادہ سرور آئے گا.
جنت المالا پہنچے ہم، جنت المالا سے اور تھوڑا پیدل آگے بڑھتے ہیں، مطلب 5 سے 10 منٹ کے راستے پر پیدل مسجد ایجابہ ہے. یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرما لیا، مینا سے واپس مکہ مکرمہ آئے، یہاں آ کر آپ نے استراحت فرمائی، آرام فرمایا، اور پھر یہاں سے قافلہ دوبارہ مکہ مکرمہ پہنچا، یعنی مسجد الحرام شریف پہنچا.
صحیح.
تو اس جگہ پر مسجد قائم ہے، مسجد ایجابہ سے کہتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور مکہ شریف میں جب مسجد عائشہ جاتے ہیں تو مسجد عائشہ بھی ایک سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتی ہے، لیکن اگر تھوڑا اور آگے جائیں اسی راستے پر تو حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار ہے.
جی بالکل،
مین روڈ پر بالکل ہائی وے پر، یہ چار دیواری ہے، یہاں اور کوئی حجرا کوئی گھر نہیں ہے، صرف آپ کی قبر مبارک ہے، یہ آپ کی قبر مبارک ہے. اور اصل میں ان کا گھر یہاں پر ہوا کرتا تھا، یہ پھر یہیں رہتی تھیں اور یہیں ان کا وصال ہوا. تو ام المومنین ہیں جن کا مزار پرانوار مکہ مکرمہ میں مسجد عائشہ سے مزید آگے
راہ مدینہ میں نا، مفتی صاحب جب مدینہ شریف جاتے ہیں
جی
اور مسجد عائشہ کو جب مسجد عائشہ رہ جاتی ہے پیچھے، تو ہم جب آگے پہنچتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر آ جائیے. اچھا، میں نے اس کی تاریخ میں پڑھا تھا کہ یہ علاقہ مقام صرف کہلاتا تھا.
جی.
اور یہیں میں آپ
آج کل نواریا نام ہے اس کا،
نواریا نام ہے.
جی.
اور یہیں آپ کا نکاح ہوا اور وصال بھی آپ کا یہیں ہوا.
جی.
سیدہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اس مقام پر.
تو آج کل تو یہاں پر ویسے زیارت کروانے والے بھی لے کر نہیں جاتے،
اپنے طور پر چلے جاتے
کر کے جانا
آسان ہے. کوئی
یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا نواریا، اگر یاد رکھیں گے نا، مسجد عائشہ نواریا، یہ دو باتیں اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے. مسجد عائشہ سے میرے خیال میں کوئی 4-5 کلومیٹر ہی کے فاصلے پر ہوگی انشاءاللہ.
جی. اب مینا آ جاتے ہیں، اور جن حجاج کے پاس ٹائم ہو وہ مینا کی زیارتیں کرنے کے لیے حج سے پہلے چلے جائیں. عزیزیہ والے تو پیدل بھی جا سکتے ہیں، عزیزیہ والے جو ہے پیدل چلے جائیں، وہاں جا کے نقشہ پہ دیکھ لیں گے مینا ہے کیا، روڈ کیسے ہیں، راستے کیسے ہیں. مسجد خیف اس مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. بڑی مبارک مسجد ہے، بابرکت مسجد ہے. اسی مسجد کے متعلق وہ واقعہ ہے، ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بار بار کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہا کہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں، حج کا موقع تھا، کہ کاش کسی اللہ والے کی نظر مجھ پہ پڑ جائے. سبحان اللہ. تو بہت مبارک مسجد ہے. اس مسجد کے متعلق یہ آتا ہے کہ غالباً 70 انبیاء کے مزارات اس کے نیچے ہیں.
سبحان اللہ.
مسجد خیف اس کا نام ہے، جمرات کے بالکل قریب ہے. جب آپ رمی کرنے آئیں گے تب بھی یہ مسجد کی باہر سے زیارت ہو سکے گی، لیکن حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، اس کے اندر جانا بہت مشکل ہے. آگے چلتے ہیں، مسجد مشعر الحرام. مسجد مشعر الحرام مزدلفہ میں واقع ہے، اور اگر کسی کی بائی چانس مزلفہ کا وقوف اس کے قریب ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ یہ نظر بھی نہیں آتی. تو اس کی زیارت حج سے پہلے یا آج کے بعد لوگ کرتے ہیں. آ کے تو اس جگہ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کا وقوف فرمایا تھا, اب یہ مسجد بنا دی گئی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں نسبت وہاں مسجد.
بالکل, یہ عاشقوں کا پرانا طریقہ,
پرانا طریقہ ہے.
الحمدللہ ہمارا جب وقوف مزدلفہ ہوا تھا تو بالکل اس کے سامنے ہی تھے.
واہ,
اس کی زیارتیں پوری رات ہوتی رہی.
کیا بات,
الحمدللہ.
عرفات پہنچتے ہیں, عرفات میں مسجد ہے مسجد نمرہ. مسجد نمرہ جو ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں خطبہ ارشاد فرمایا. وقوف آپ نے یعنی جبل رحمت کے قریب فرمایا تھا, اور یہاں بھی آپ نے وہ مطلب کہ آپ کا قیام رہا اور آپ یہاں تشریف فرما رہے. یہ ایک فضائی منظر ہے. اور اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ جو قبلے کی جانب کا حصہ ہے, کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے اور اکثر حصہ عرفات کے اندر ہے. مسجد نمرہ ہے اور بڑی مقدس مسجد ہے. عرفات کے میدان میں جبل رحمت ہے. جبل رحمت وہ جگہ جہاں پر حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, اور یہ اس کی مناسبت سے مینارہ بھی یہاں پر قائم ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام نے حجت الوداع کا جو خطبہ ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ یہاں دیا ہے.
جی,
اس کے پاس ہی کھڑے ہو کر دیا ہے. کالے رنگ کی جہاں چٹان ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر دیا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا علیہ السلام کا جہاں سے گزر ہوا, جہاں پر قیام ہوا. مکہ مکرمہ میں غار حرا, بہت مقدس مقام, وہ مقام کہ جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی. اللہ اکبر, غار حرا پر لوگ چڑھتے ہیں, بڑا مشکل ہے چڑھنا, بالکل اسٹریٹ ہے, ایک دم سیدھی ہے. تو غار حرا پر جانا ہو یا غار ثور پر جانا ہو, اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اپنے آپ کو جوان نہ سمجھا جائے, آہستہ آہستہ چلا جائے. بعض لوگ بہت تیز چلتے ہیں اور پھر آدھے راستے میں جا کے گاڑی پنچر ہو جاتی ہے, جا بھی نہیں پاتے, توبہ کر لیتے ہیں, ہم نہیں جا سکتے. کفی جیسی ہوتی, سانس اکھڑ جاتا ہے. اصل میں ہم پہاڑی علاقوں میں رہنے والے تو ہیں نہیں زیادہ تر,
جی جی,
میدانی علاقوں میں رہنے والے ہیں, تو ہمیں تجربہ ہی نہیں ہے کہ پہاڑی علاقوں میں کیا کرنا چاہیے. تو غار پر چڑھنا ہو تو آہستہ آہستہ چڑھا جائے. کچھ فروٹ,
تھوڑا بریک بھی لے لیں,
کچھ فروٹ رکھ لیے جائیں, ایسے فروٹ جو رسیلے ہوں, جیسے کینو ہے, ناشپتی وہاں پر آتی ہے بالکل رسیلی قسم کی, تاکہ سیب رکھ لیا جائے. تو اس سے یہ ہے کہ حلق خشک نہیں ہوگا. اور ٹھنڈے ٹائم میں جائیں,
شام
فجر وہاں جا کے پڑھیں, سب سے بہتر ایک یہ بھی ہے. اور سب سے بہترین یہ ہے کہ رات کو 12 بجے جائیں.
اچھا,
لیکن قافلہ ہو 12-15 لوگوں, وہ زیادہ بہتر ہے.
لائٹنگ کا خود انتظام کرنا ہوگا,
لائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اچھا,
آج کل تو ہر موبائل میں لائٹ موجود ہے.
وہی مطلب وہاں پر سرچز اور نہیں ہوں گی لائٹس وغیرہ,
اس طرح کی نہیں ہے. اور وضو کیا ہوا ہو اور وہاں جا کے ذہن نصیب تہجد کی نماز ادا کی جائے,
اللہ اللہ,
تو رش نہیں ہوگا. کیونکہ یہ آگے جا کے تنگ ہو جاتی ہے جگہ, اور ایک بندہ پھر جا سکتا ہے تو پھر لوگ پلٹ جاتے ہیں, ان کو جگہ نہیں ملتی. غار حرا مشہور,
یہ جو نہیں جا رہے ہوں گے ان کے لیے تو کافی حسرتیں ہوں گی نا, جو آپ جس طرح بیان فرما رہے ہیں. رک کر جائیں اور پھر وہاں پہنچیں اور تہجد کی نماز ادا کریں, پھر ایسا متبرک مقام کے پہلی وہی وہاں نازل ہوئی, سبحان اللہ,
پیارے آقا علیہ السلام کا وہاں قیام رہا. اور صرف وہی کا تعلق ہی نہیں ہے. علامہ غلام جیلانی میٹھے صاحب رحمۃ اللہ تعالی بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام جو زندہ ہوتے ہیں ان کی حاضری روزانہ بارگاہ رسالت میں ہوتی ہے,
سبحان اللہ.
اور غار حرا وہ مقام ہے جہاں سب جمع ہوتے ہیں,
سبحان اللہ.
اور غار حرا پہلے سے ہی مقدس مقام تھی.
اچھا,
یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے جو اس کا انتخاب کیا, اس کی یہ وجہ بھی تھی, پہلے سے مقدس مقام کے طور پر مشہور و معروف تھی. اور پھر قرآن نازل ہوا تو تقدس اور بڑھ گیا.
کیا بات ہے,
غار ثور کی طرف بڑھتے ہیں. غار ثور وہ جگہ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو غالباً 3 دن یہاں آپ کا قیام رہا, یہاں آپ ٹھہرے رہے. غار ثور غار حرا کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند ہے, شاید دگنی سے بھی زیادہ ہوگی. لیکن غار ثور کے پہاڑ کی چڑھائی آسان ہے, مطلب بالکل سیدھا نہیں ہے, لیکن یہ ذہن رکھ کر جائیں 3 گھنٹے چڑھنے میں لگیں گے. آہستہ 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 چڑھتا رہے آدمی تو پہنچے گا.
یہی وہ غار ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شانوں پہ اٹھا لیا تھا اور یہ اتنی بڑی چڑھائی جو ہے وہ چڑھے تھے کیسے آئے؟
میں اس غار کے بارے میں کچھ اور بھی عرض کرتا ہوں. یہی وہ غار ہے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا لیا تھا.
اللہ اللہ,
حضور کے لیے,
حضور کے لیے.
کیا مطلب ہے کچھ بتائیں؟ اعلیٰ ذات شعر میں فرما رہے ہیں کہ ایک طرف نماز ہو, ایک طرف جان جانے کا اندیشہ ہو, ایسی کیفیت میں نماز چھوڑی جائے گی, جان بچائی جائے گی. جان بچانا فرض ہے,
بالکل.
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو, قرآن کا حکم موجود ہے. لیکن جب ان کی جان پر بن آئی اور سانپ انہیں ڈنک مار رہا ہے, زہر ان کے اندر چھوڑ رہا ہے, انہوں نے وہ برداشت کر لیا. پیارے آقا علیہ السلام کی نیند, خلل, آرام, تعظیم و توقیر, اس کو مقدم جانا.
سبحان اللہ.
تو پیارے آقا علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کا جو معاملہ ہے, یہ جو جان جیسا, جان کی حفاظت جیسا عظیم فریضہ ہے, اس سے بھی بڑھ کر ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جب وہاں پہنچتے ہیں اور یہ واقعہ سب معلوم ہو اور وہ تصور جو بنتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور اس غار کو تین دن صحبت آپ نے عطا فرمائی, صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں, پھر لوگ ڈھونڈتے ہوئے بھی آئے, بہت سارے واقعات اس کے ساتھ اس میں پوشیدہ ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لائے تو کبوتری نے انڈے دیے اور جو ہے مکڑی نے جالا تن دیا, اور پھر جو ہے وہ کفار یہاں سے چلے گئے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے ساتھ پھر آگے تشریف لے گئے, اور سانپ کا ڈسنا اور یہ ساری باتیں جو ہیں جب ان مقامات پر پہنچنے. اور آپ جب وہاں گئے تھے اور آپ نے پوری ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی, مجھے یاد ہے, اور مدنی چینل پر وہ چلی بھی تھی, آپ اندر داخل بھی ہوئے, آپ نے بتایا کہ کس طرح داخلہ ہوا ہوگا, ایک انداز آپ نے بیان فرمایا. پھر اس کا جو دوسری جگہ ہے اس کی بھی آپ نے نشاندہی کی تھی کہ اب جو ایک جدید انہوں نے ایک اور دروازہ نکال لیا.
جی جی, پہلے تو دروازہ نہیں تھا.
اس شاخ جو ہے ان واقعات پر جو مشاہدہ کرتے ہیں, محرم میں ہوں, مسجد نبوی میں ہوں, غار ثور پہ ہوں, غار حرا میں ہوں, ان کا تصور جو ہے وہ بنتا ہے کہ نبی پاک کے قدم کہاں کہاں لگے ہیں. تو یہ سارا سفر بھی جو ہے, یہ سارا سفر عاشقوں, عشق و مستی کا سفر ہے. واقعی مدنی چینل کے ناظرین, اگر عاشق ساتھ ہو اور عشق ساتھ میں لگا ہوا ہو, اگر خشک لوگ ساتھ ہوں گے اور رمک نہیں ہوگی دل کے اندر, محبت نہیں ہوگی, تو ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے.
شاک بھائی کو شعر ہے نا, گزرے جس راہ سے,
گزرے جس راہ سے
شعر کی تشریح بھی عرض کر رہا ہوں. میں ہر مرتبہ جب بھی جانا ہوتا ہے ایک نئی جگہ دیکھنے کو ملتی ہے, کیونکہ جگہ تو پہلے سے ہیں لیکن یہ ہے کہ وقت کم ہوتا ہے, بتانے والا نہیں ہوتا. تو اس مرتبہ ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. جبل احد کی طرف گئے اور کہا کہ اس جگہ پر پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے.
اللہ,
جب آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو معاملہ ہوا, لاب مطلب کہ خون مبارک نکلا, جب آپ یہاں آ کر تشریف فرما ہوئے, آپ یقین جانیے وہاں سے خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں.
سبحان اللہ,
ہم تقریباً رات کو 2:30 بجے پہنچے وہاں پر, خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں. خود غار حرا میں ایک الگ خوشبو ہے.
ایک چیز ہر جگہ سے آپ کو ملے گی خوشبو.
بالکل
جہاں جہاں یہ مقدس مقامات زیارت ہیں آپ کو ایک عجیب خوشبو ملے گی.
بالکل, اور یہی تو شرک تشریح ہے.
گزرے جس راہ سے وہ سید.
عنبر کہتے ہیں خوشبو کو.
ہاں
عنبر خوشبو کو کہتے ہیں, اور یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی خوشبو ہوتی ہے. میں مسقط میں حاضر ہوا تو ایک خوشبو والے سے ملاقات ہوئی, جلدی پوچھتی کام.
اچھا
بہت ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی ان سے کہ بھئی یہ اوت بنتی کیسے, کیا ہوتی ہے.
اچھا
اور عنبر پر گفتگو ہوئی. ہو سکتا ہے عنبر کو بنانے کے بہت سارے طریقے ہوں, لیکن انہوں نے جو طریقہ مجھے بیان کیا, کہنے لگے 1000 کلو گرام گرم مسالہ, مخصوص گرم مسالے سب نہیں, 3 مہینے تک بوائل کیا جاتا ہے.
اچھا
3 مہینے تک بوائل کیا جاتا ہے اور وہ 1 کلو پر آ جاتا ہے.
1000 سے 1 کلو.
ہاں وہ عنبر ہوتی ہے.
اللہ اکبر.
عنبر زمین عبیر ہوا
مدینے کی ہوا عبیر ہے. سبحان اللہ.
اعلیٰ درجے کی خوشبو ہوتی ہے.
عنبر زمین عبیر ہوا مشک کر
تصورات ہی تصورات کے اندر, اور ایک جگہ وہاں پر وہ ہے جسے حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے.
اللہ
اور بچے اسکول سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں صلح حدیبیہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا, مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور حدیبیہ سے تھوڑا سا آ گئی, یعنی کہ حدیبیہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے 1 کلومیٹر آ گئی, حرم شروع ہو جاتا ہے. حرم سے پہلے کفار مکہ نے آپ کو روک لیا, عمرہ نہیں کرنے دیا. وہیں پر قربانیاں بھیجی گئی, حرم میں ذبح کی گئیں, احرام یعنی حلق کے بعد احرام کھول دیا گیا اور مسلمان واپس چلے گئے. صلح حدیبیہ ایک اگریمنٹ ہوا کفار کے ساتھ, اور وہی اگریمنٹ اگلے سال فتح مکہ کی وجہ بھی بنا. تو اس مقام پر بیعت رضوان ہوئی تھی.
سبحان اللہ.
پتا چلا تھا کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا, یہ مشہور ہوا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت رضوان فرمائی. یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں بیعت رضوان ہوئی تھی. یہاں کس زمانے میں مسجد تھی, اس کے آثار ہیں. اب اس سے آگے ایک مسجد بنا دی گئی ہے. تو یہ حدیبیہ کا مقام ہے. حدیبیہ کا مقام مسجد الحرام شریف سے کافی دور ہے, تقریباً 25 کلومیٹر تو ہوگا کم از کم. تو یہاں اگر آنا ہو تو الگ سے گاڑی کروانی پڑتی ہے. اور اگر حدیبیہ آئیں تو پہلے یہ تھا کہ اس کے پاس ایک کنواں بھی تھا.
جی
اب وہ کسی باؤنڈری میں آ گیا ہے, ورنہ میں حاضر ہوا اس پر. وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام سے نسبت رکھتا تھا. اب وہاں جانا شاید ممکن نہیں ہے, لیکن جیسے حرم شروع ہوگا یا حرم شروع ہونے سے پہلے,
جدہ سے آتے وقت جب حرم شروع ہوگا, جدہ سے آتے وقت
میرے خیال میں جدہ روڈ تو نہیں ہے.
نہیں
جدہ روڈ نہیں ہے, یہ جیزان روڈ ہے, جازان کی طرف گاڑیاں جاتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ دو جگہیں اور بھی ہیں. ایک تو وہ فیکٹری ہے جہاں خانہ کعبہ کا غلاف بنتا ہے.
جی جی
اس کے بھی کچھ قانونی پروسیس ہوتے ہیں. اگر آپ کو وہاں وزٹ کرنا ہے تو اجازت نامہ لے کر آئیں تو وہ وزٹ وہاں ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ ہے اسے مکہ میوزیم کہتے ہیں, وہ بھی اسی روڈ پر واقع ہے. اس جگہ سے حدیبیہ کے مقام سے کوئی 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ اس کا فرنٹ گیٹ ہے. اس کے اندر ویسے تو ماڈل رکھے ہوئے ہیں اکثر تو, لیکن ایک بڑی قدیم چیز رکھی ہوئی ہے, خانہ کعبہ کا کے اندر جو ستون کھڑے ہوئے ہیں لکڑی کے.
اللہ.
ایک ستون رکھا ہوا ہے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے.
سبحان اللہ.
قدیم ستون وہ آج تک یہاں
سبحان اللہ
سنبھال کر رکھا ہوا ہے. ویسے ایک بات یہ ہے, کیوں سنبھال کر رکھا ہوا ہے؟ میرا سنبھال کر رکھا ہوا ہے,
بات تو ہے,
نسبت ہے,
نسبت ہے. پھر یہاں پر کچھ پرانی تصاویر ہیں اور پھر کچھ کتبے ہیں کہ جناب یہ فلاں عباسی جو خلیفہ تھا اس کے نام کا یہ کتبہ مسجد الحرام میں لگا ہوا تھا, وہ یہاں رکھا ہوا ہے. یہ فلاں عباسی کا, فلاں بادشاہ کا. صدیوں کی تاریخ یہاں ملتی ہے. اور جب تاریخ میں بندہ جائے تو پھر ہم تو اپنے مطلب کی چیز نکالتے ہیں.
صحیح.
تو میں نے تو وہاں کئی چیزیں ایسے نکالی کہ اشعار لکھے ہوئے ہیں, چوتھی صدی کا کوئی کتبہ ہے, کوئی پانچویں صدی کا کتبہ ہے, اگسن یا رسول اللہ,
اللہ اللہ
المدد یا رسول اللہ, اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر.
خانہ کعبہ کے قدیم دروازے بھی ہیں اور وہ خانہ کعبہ کی کنجیاں بھی ہیں باب کعبہ کی,
اور ایک پرانی گھڑی ہے. وہ لوگوں کو نہیں پتا چلتا یہ گھڑی ہے. اصل میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب یہ سوئی والی گھڑی یاد نہیں ہوئی تھی تو سورج کی گھڑی ہوا کرتی تھی. ایک جو ہے نا لوہے کی ایک پلیٹ میں لگا دیتے تھے کہ بھئی یہاں جب اس کا سایہ پہنچے گا زور کا وقت شروع ہو جائے گا, یہاں جب سایہ پہنچے گا تو اثر کا وقت شروع ہو جائے گا. غروب کا تو پتا ہی ہے, اور پھر فجر کا جو وقت ہے وہ اس سے دیکھا جاتا تھا, طلوع فجر سے کہ روشنی کتنی چھٹی ہے, سفیدی اور سیاہی الگ ہو گئی ہے. اور جو عشاء کا وقت ہے وہ پھر آسمان پر سرخی غائب ہو, سفیدی غائب ہو, پھر سیاہی چھا جائے تو وہ پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یوں ستاروں سے اور سورج سے نمازوں کے اوقات متعین کیے جاتے تھے. تو وہاں ایک گھڑی بھی رکھی ہوئی ہے. مجھے قبلہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے استاد محترم تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں ان کی حاضری ایک عرصہ تک ہوتی رہی, انہوں نے وہ گھڑی دیکھی ہوئی تھی مسجد نبوی شریف میں جو اعلیٰ حضرت نے قائم فرمائی تھی.
اچھا.
کہ جو سورج کی جو ہے وہ سورج کے حوالے سے بتایا کرتی تھی ٹائمنگ کیا ہے, فرمایا تھے انہوں نے دیکھی ہوئی تھی. کیونکہ خود مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ کا جو گھر ہے اس وقت وہ مسجد نبوی شریف میں شامل ہے.
اچھا.
اس وقت
مسجد کا گھر,
جی ہاں صاحب کا گھر, بابی مسجدی کے پاس ان کا گھر ہوا کرتا تھا. اور
خود منزل تھا,
جی خود حضرت تشریف فرما تھے اعتکاف میں. 2002 کی بات عرض کر رہا ہوں, 2002 میں نے ان سے بخاری شریف پڑھ کے دورہ کیا تھا, حاضر ہوئے
منظور احمد فیضی صاحب.
جی جی. تو بتا رہے تھے کہ یہ فلاں جگہ جو ہے بابی مسجدی کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اس جگہ پر حضور قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا اور یہاں تشریف فرما ہوتے تھے. اب وہ مسجد
توسیع کی وجہ سے اس کو,
جی
واہ.
تو بڑی یادیں جناب مکہ مکرمہ کی.
زمزم کا ڈول بھی ہے اس میں اور بہت ساری جو ہیں ماشاءاللہ زیارتیں ایسی تھی.
خود زیارت نہیں ہے لیکن اندر بہت ساری زیارتیں.
ٹھیک ہے. ایک اور زیارت ہے بیر توا. اب شاید یہ کنواں مشکل ہے کہ موجود ہو, ورنہ یہ کنواں ایک عرصہ دراز تک موجود تھا. اب جو مسجد الحرام کی توسیع کے لیے تعمیرات ہو رہی ہیں یہ اس کے اندر ہی کہیں آ گیا ہے. 2013 میں تو میں نے دیکھا تھا کہ پورا میدان تھا اور یہ کنواں کھڑا ہوا تھا صرف اس میدان میں. تو اسی طریقے سے مدینہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی جرانہ کا مقام ہے. پیارے آقا علیہ السلام غزوہ حنین کے لیے تشریف لائے, غزوہ طائف بھی اسی موقع پر ہوا. پھر آپ نے جو حدیبیہ میں عمرہ رہ گیا تھا اس کی قضا جرانہ سے ادا فرمائی. تو جرانہ کے مقام پر شہدا حنین کے مزارات بھی ہیں. تو جرانہ یہ شہدا حنین کے مزارات جو ہیں یہ ان کے مزارات کی تصویر ہے. مسجد جو جرانہ کی ہے قریب ہی چار دیواری ہے اور تھوڑا سا کوئی پتھر وغیرہ رکھ کے جھانکا بھی جا سکتا ہے, ممکن ہے فاتحہ پڑھ لیا جائے یہاں پر.
جرانہ کی جو مسجد ہے,
جی جی,
اس میں گزر کا ہے نا کہ انہیں اسی مقام پر 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت.
سبحان اللہ,
بڑا پرسوز مقام ہے. یہاں سے بھی ہو سکے تو ظاہری.
اور میں آپ کے یاد دل مطلب تذکرے سے ایک چیز اور ذہن میں آ گئی, اس مسجد کے پیچھے قبلہ رو ایک کنواں بھی ہے.
جی جی بالکل,
پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت ہے اس کنویں سے.
سبحان اللہ.
تو بہت ساری جگہ ہیں,
یہیں سے بڑا عمرہ بھی کرتے ہیں
لوگ, اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں, ورنہ حقیقت میں جو زیادہ افضل ہے وہ مسجد عائشہ سے ہے.
صحیح.
تو مجھے یاد پڑ رہا جو باپا نے جو لکھی ہے نا میرے علیہ سنت نے, وہ نعت, کاش دشتے طیبہ میں میں بھٹک کے مرے.
آئے آئے.
یہ اسی قریب جو میدان تھا وہیں.
اچھا.
یہ اشعار ترتیب پائے تھے جو مجھے یاد آ رہا ہے.
کیا بات ہے. اور اشفاق بھائی جب ظاہر جاتا ہے مکے سے مدینے,
ہاں ہاں, وہ شعر یاد آتا ہے, حسن حج کر لیا. فرماتے ہیں
حسن حج کر
دل کے اندر ہے
دکھائیے وہ
ہوتے کہاں خلیل و خلیل و بنا ہے مینا ہے
خلیل و بنا
خلیل و بنا مینا کعبہ ہے
کعبہ و مینا
جی یاد ہے شیر
بالکل
ہوتے
ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کا اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ تخلیق فرماتا جب کائنات حضور کی وجہ سے بنی تو کعبہ یعنی بنائے کعبہ مینا عرفات یہ مقامات حضور کے صدقے میں بنے تو اصل تو حضور پاک ہیں
سبحان اللہ
جس پاک گھر کی برکتیں ہیں ظاہر مدینہ اسی پاک گھر کو جا رہا ہوتا ہے آئیے مدینہ منورہ کی زیارتوں کی طرف بڑھتے ہیں
اس سے پہلے اگر ہم اپنے ناظرین کو ایک کال سنا دیں بڑی اچھی کال ہے مجھے بتایا ہے تو وہ کال ہم لے لیں ہمارے محمد اظہر اتاری صاحب کی
اظہر اتاری عرض کر رہا ہوں الحمدللہ سوزل مدنی چینل کا سلسلہ احکام حج دیکھنے کی سعادت ملی ہمارے مفتی صاحب کو اللہ پاک سلامت رکھے جس خوبصورت انداز میں اور جس دل نشین انداز میں یہ مسائل سکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور جو حج کے حوالے سے ان کی کڑن ہے اور جو ان کو حاجیوں کی تربیت کے حوالے سے لگن ہے اللہ پاک ان کو بہترین جزا بھی عطا فرمائے حج یا عمرے کے سفر میں ہم نے بھی حاجیوں کو زائرین کو جو مختلف قسم کی غلطیوں میں دیکھا اور بعض لوگ واقعتاً جو وہ جان بوجھ کر کے ایسے غلط اقدامات کر رہے ہوتے ہیں غلط انداز ان کا ہوتا ہے اور مناسک کی ادائیگی میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں احتیاط نہیں کرتے اور کئی بالکل علم نہیں ہوتا اللہ پاک کا کرم ہے مدنی چینل کی نعمت ہمارے پاس ہے مفتیان کرام کی برکتیں ہیں دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل حج کی تربیت کا بھی یہ انتظام نظام اور طریقہ کار ہمیں مل رہا ہے اللہ پاک ہمارے مدنی چینل کے عملے کو تمام ذمہ داران کو بھی برکت عطا فرمائے اور احکام حج کے سلسلوں کا جو بیک اپ پڑا ہوتا ہے جو مدنی چینل کے سلسلوں میں ہماری ویب سائٹ جو ہے www.dawataislami.net پر جو اس کا مواد ہے جو احکام حج کے سلسلے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے حاجی عمرہ کرنے والے زائرین عازمین اس سے فائدہ حاصل کریں جو پہنچ چکے ہیں جو ابھی جا رہے ہیں ان سے بھی میں بھی گزارش کروں گا کہ اپنے جو ہے وہ موبائل پر بھی آپ جو ہے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں دارالسلام سنت کی پھر حج و عمرہ اپلیکیشن ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں پھر یہ احکام حج سلسلہ ہے اس کے جو سلسلے دیکھ لیں مفتی صاحب نے جس جو کہتے ہیں سہل کر کے جس پیارے انداز میں سمجھایا ہے ایک ایک چیز کو اور ڈیٹیل کے ساتھ کئی مسائل کو بیان کیا ہے تو یہ یقیناً بہت فائدہ ہے اس کا اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے
آمین بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی اور خاص طور پر مفتی صاحب کے لیے جو کلمات آپ نے فرمائے نیکی کی دعوتیں بھی آپ نے دی مفتی صاحب اب مدینے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں
میں یہ عرض کرتا چلوں کہ چونکہ ہماری اس طرح کی چیزیں ایٹ اے ٹائم پہ رد و بدل ہو رہی ہوتی ہیں فائنل ہوتے ہوتے بالکل اینڈ ٹائم پہ فائنل ہوتی ہیں تو یہ جو پوری پریزنٹیشن ہے تصاویر کے ساتھ یہ پی ڈی ایف میں بھی ہے میرے پاس تو اللہ نے چاہا تو اس کا لنک میں اپنے پیج پر شیئر کر دوں گا
اچھا فیس بک پر
دعوت سامی کی ویب سائٹ پر کہیں نہ کہیں رکھی ہوگی
صحیح
اور اس کا لنک ظاہر بات ہے لنک دینا پڑتا ہے اس کا
صحیح
تو مفتی علی اصغر کے نام سے جو میرا پیج ہے
ٹھیک ہے
اس کا لنک شیئر کر دوں گا تو یہ جو زیارتوں کی جتنی بھی تصاویر ہیں ہمارے ناظرین اس کو اٹھا سکتے ہیں
بہت اچھی بات جی کال سنا دیں
ماشاء اللہ زیارت حرمین شریفین اور ذکر مدینہ عرض یہ کرنی تھی مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اکیلا حج کر لیتا ہے اب اس نے اپنے حج کی رقم رکھی ہوئی ہے اور حج کے ماہ کو ابھی تقریباً 8-9 ماہ باقی ہے اب ایام حج کے آنے کے پہلے اس نے اپنے گھر والے 3-4 افراد کو لے لیا اور اتنے پیسے میں عمرہ کر لیا اب جب حج کے ایام آئے تو ان کے پاس پیسے نہیں بچے تو کیا کرے گا وہ؟ اس صورت میں کیا وہ قرض لے کر حج کرنے جائے گا یا اس طریقے سے عمرہ کر کر بھی وہ گناہ گار ہو جائے گا؟ اس پر کچھ تفصیلی کلام فرمائے، جزاک اللہ خیرا.
تفصیلی کلام تو بہت سارا اس پہ ہو چکا ہے، مزید بھی انشاءاللہ آپ کا سوال موقع ملا تو شامل کرتے ہیں.
انہوں نے
پیسے تھے کچھ، اس نے عمرہ وغیرہ کر لیا، اس سے پھر بھی حج فرض رہے گا؟
نہیں، آٹھ مہینے قبل اس کے پاس پیسے،
آٹھ مہینے قبل پیسے تھے،
حج کے لیے رکھ دیے انہوں نے پیسے.
دیکھیں، ایک شخص کے پاس پیسے آئے لیکن حج کا جو فارم بننے کا زمانہ ہے نا، اس سے پہلے خرچ ہو گئے تو فرض نہیں ہوگا.
اچھا،
حج کے جو فارم بننے کا زمانہ ہے، فی زمانہ جب تک حج پر جانا ممکن ہوتا ہے، جیسے آج کل جو ہے ایک خصوصی ویزا مل رہا ہے، شاید بند ہو گیا، ایسی اطلاعات ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ پرائیویٹ والے جا رہے تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ اسکیم کے فارم بھرے جا رہے تھے. حج پر جانے کے آپشن جب تک کھلے رہتے ہیں، اس زمانے میں جو پیسہ آئے حج سے بندہ کر سکتا ہے تو حج فرض ہوگا،
ورنہ فرض نہیں کہلائے گا.
ٹھیک، چلتے ہیں اپنا زیارات کی طرف. تو باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر سنت نے شیرکاری مہم کا افتتاح فرمایا ہے اور اس باغ کا ذکر فرمایا کہ باغ پیارے اکا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس میں پودے لگائے، یہ وہ باغ ہے.
جی سبحان اللہ،
مبارک باغ ہے،
کھجوروں کا باغ ہے
یا دوسرے کچھ، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ وہ باغ تھا.
اچھا،
مطلب اس شاخ نے ایک عرصہ دراز تک اس سے فیض حاصل کیا، اب اس کی فضاؤں سے فیض حاصل کرتے ہیں. اس وقت یہ باغ کاٹ دیا گیا ہے، عملاً موجود نہیں ہے. اچھا، اس کے پاس بابو مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا گھر بھی ہے.
جی جی بالکل،
اس کے قریب ہی ان کا گھر ہے.
الحزن اس کو کہا جاتا تھا.
ہاں اچھا، اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے شاید، اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور ایک کنواں بھی اس کے گرد ہے شاید.
جی،
کچھ جھونپڑی ٹائپ ایک کمرہ بھی ہے. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کا باغ، ایک اور باغیچے کی طرف بڑھتے ہیں. وہ دکھا دیں مجھے تصویر اس کی. ایک اور باغیچے کی طرف بڑھتے ہیں، سقیفہ بنی سعدہ، بڑا پیارا خوبصورت حسین و جمیل یہ باغ ہے. اور یہ کمال بات یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کی جو باؤنڈری ہے، یعنی ایک طرف جنت البقیع ہے نا، اگر آپ دوسری طرف آئیں جنت البقیع کے اپوزٹ سائڈ پر آئیں، اسی طرف سے جہاں پر ہوٹلوں کی لائن ہے اور انڈر گراؤنڈ شاپنگ پلازا ہے، یہاں پر اس سے آپ جب مسجد نبوی شریف کی جالیاں ختم ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا روڈ ہے، روڈ کے ساتھ ہی باغیچہ ہے. آب زمزم کا نلکا بھی اس کے قریب ہی ہے.
اچھا،
باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے، حاضی سقیفہ تو بنی سعدہ. یہ وہ باغ ہے کہ جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اشارہ ظاہری ہوا، صحابہ کرام جمع ہوئے بیٹھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے انتخاب کیا بطور خلیفہ کے.
اچھا، وہ یہی ہوا تھا،
یہی وہ باغ ہے.
سبحان،
اور اس باغ کو جس کنویں سے سراب کیا جاتا ہے، اس کنویں کا نام ہے بیر بدا. اور یہ وہ کنواں ہے پیارے آقا علیہ السلام نے سے وضو فرمایا، لاب دہن ڈالا، ان صحابہ کرام علیہ مردوان اس کنویں کے پانی کو مریضوں کو پلایا کرتے تھے.
سبحان اللہ،
اب بھی ہے
اب بھی ہے
اچھا
اب بھی ہے موٹر چلتی ہے مخصوص ٹائم پر.
اچھا
ٹھیک ہے، اور موٹر چلتی ہے مخصوص ٹائم پر، اس سے اس کو سراب کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ پوچھا، ابھی پانی صاف ہے نا، پی سکتے ہیں؟ ہاں پی سکتے، دے دیجیے ہمارے ساتھ. چلیں، جو سمجھا سمجھا، نہیں سمجھا نہیں سمجھا،
اس سے برکتیں لے سکتے ہیں. بہت قریب ہے مسجد نبوی، پیدل زیارت ہے.
پیدل زیارت ہے
الحمدللہ.
ایک جگہ ہے مشرب ام ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہاں پر قبرستان ہے.
مفتی صاحب، یہاں میں نے کئی دفعہ میری حاضری ہوئی.
اچھا،
اور میں نے یہاں ایک بات بہت غور سے دیکھی اور مجھے بتائی گئی، دو مرتبہ کم از کم مجھے جانا تو یاد ہے اس وقت. یہاں اس مقام پہ جو حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان علی شان تھا، اس میں اس کے باہر جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ ایک درخت تھا جو کئی دفعہ اس کو کاٹنے کی کوشش کی، جب کاٹتے تھے وہ باہر آ جاتا، جہاں تک کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا روڈ بنا دی اس کے اوپر، مگر پھر بھی وہ درخت باہر آ گیا. بتایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پانی کو استعمال فرما کر یہی جو ہے وہ پانی گرایا تھا آپ نے،
کلی فرمائی،
تو وہ اس کی جو ہے وہ کلی فرمائی دی آپ نے، تو اس کی برکت تھی وہ.
اللہ،
کافی عرصے تک اس کو دیکھا جاتا رہا الحمدللہ.
سنیۃ الوداع،
سبحان اللہ،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، ہجرت کا سفر ہے، مدینہ منورہ کے لوگ بیتاب ہیں، منتظر ہیں کب پیارے آقا علیہ السلام کا کی آمد ہوگی، مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڑیا اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، پہاڑیوں پر ٹیلوں پر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک ٹیلا ہی ہے سنیت الوداع کا موقع، اور اس جگہ پر پیارے آقا علیہ السلام آپ کو ویلکم کہنے کے لیے، آپ کی آمد پر مرحبا کہنے کے لیے جمع تھے، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا کی تاریخ تھی، اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جس دن مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس دن سے زیادہ اجالا کسی نے مدینہ منورہ
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اتنا اجالا دن کے وقت اتنا اجالا پھیل گیا، اور بچیوں نے کیا پڑھا اس موقع پر،
طالع البدر
مسجد نبوی شریف، اللہ اکبر اللہ اکبر، خود مسجد نبوی شریف کے اندر سب سے بڑی زیارت، ہماری امیدوں کا مرکز، ہماری تمناؤں کا ملجا، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی قبر پر انوار وہاں پر موجود ہے، سب سے بڑی زیارت گاہ تو وہی ہے جہاں 70,000 صبح و 70,000 شام ملائکہ موجود رہتے ہیں، تو کیا فرمایا اللہ حضرت نے،
70,000 صبح و 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں طہر کی ہے، آٹھوں طہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بار گاہ سے بس اس قدر کی ہے، بس اس قدر کی ہے، یہ بدلیا نہ ہو تو کروڑوں پیاس جائے، اور بار کا مرحمت عام تر کی ہے، معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے، آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے، سلا عمر بھر کی ہے۔
یہاں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ظاہر آ کر مانگتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ گاہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سبحان اللہ، اگر یہ سنا دیں تو،
مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ کے مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ گاہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کیوں تاجدار خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج چھولیوں میں گدایا در کی ہے، لب واہ آنکھیں پتھر ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھی میرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھی
تو سب سے اصل مراد تو وہاں پر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہے جو کہ قریب واجب ہے، اور وہاں ادب تعظیم توقیر سب کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر پورے شہر کے اندر کوچے کوچے میں گلی گلی میں پیارے آقا علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں، بطور خاص مسجد نبوی شریف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو الگ الگ طور پر پیارے آقا علیہ السلام کی یاد دلاتی ہیں۔ ہم آتے ہیں ان ستونوں کی طرف جن کا بطور خاص سیرت نگاروں نے تذکرہ کیا، جو مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، ان ستونوں پر نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ستون ہے اچھا ستون کی جمع استونا ہے, اور استونا کہتے ہیں ستونی کو کہتے ہیں, استونا مخلقہ, مخلقہ استونا ایک ستون ہے, اس کو مخلقہ یوں کہتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز ناپسندیدہ چیز لگ گئی تھی اور پھر جو ہے مجھے ایک عجیب منظر نظر آ رہا ہے کہ ایک جگہ ہے جو دلہن سے بھی زیادہ سجی ہوئی ہے,
سبحان اللہ سبحان,
جس کا الگ منظر ہے, الگ روپ ہے, الگ حسن ہے اور الگ رانائیاں ہیں, اور دلکشی ایسی ہے, جاذبیت نظر ایسی ہے کہ بندہ دیکھتا ہی چلا جائے. تو یہ پہلا جو تھا, یہ مطلب کہ یہ جو استوانا ہے, یہ جو سجدے کی جگہ تھی محراب نبوی اس کے پیچھے قائم ہے, دائرے سے بتایا گیا ہے کہ یہ استوانا ہے.
مفتی صاحب سارے استوانوں پر یہی انداز ہے نا؟
یہی انداز ہے,
بالکل راؤنڈ ہے اور گرین کلر اس کے اندر ہے اور گولڈن سے اس میں لکھا ہوا ہے. اس وقت جو مفتی صاحب استوانے ہوں گے وہ تو جو ہیں وہ درخت کے,
جی جی
درخت کے ہوں گے, وہ کھجور کے,
جی
کھجور کے تنے ہوں گے وہ.
اچھا یہ جو ستون ہے, یہ جو ستون ہے جو پرانے حصے میں جو ترکی تعمیر ہے اس میں جو واقع ہیں, اس کے اندر بھی کئی عجائبات ہیں. مثال کے طور پر ایک ستون ایسا ہے کہ جو بالکل پلین ہے, کچھ بھی نہیں بنا ہوا. دیکھیں یہ جو اس پر استوانہ لکھا ہوا ہے بالکل پلین ہے. ایک وہ ہے جس کے اوپر وہ بنے ہوئے ہیں, ستارے بنے ہوئے ہیں, ایک وہ ہے جس کے اوپر کچھ اور علامتیں ہیں.
سب نشانیاں ہیں,
یہ نشانیاں ہیں مختلف چیزوں کی.
اچھا
مختلف چیزوں کی نشانیاں ہیں. ایک اور استوانہ ہے, اس استوانے کا نام ہے استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خبر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے, جو آپ کے بھانجے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جو اس سے آگے نماز پڑھے گا تو وہ, یہ اتنی بابرکت جگہ ہے, اس کے آگے نماز پڑھنا اتنا فضیلت کا حامل ہے, لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو وہ کرہ ڈالیں. اچھا اس استوانہ کی خاص بات یہ ہے کہ جو محراب تھا, محراب اور روزہ انور کے درمیان ہے, یہ حجرہ مقدسہ کے درمیان ہے. جب تحویل قبلہ نہیں ہوا تھا, بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھی جاتی تھی اس استوانے کی طرف ہوا کرتا تھا.
اچھا
یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے.
سبحان اللہ.
ممکن ہے اس کے منہ اس انداز میں ہوتا ہو کہ اس کی طرف رخ ہوتا ہو,
جی جی,
یعنی بالکل یو ٹرن ہوگا نا,
جی جی,
اس انداز کا ہو. ایک اور استوانہ ہے استوانہ توبہ, حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی یہاں توبہ قبول ہوئی, اور بھی کئی صحابہ نے اپنے آپ کو یہاں پر محصور کیا, اس طرح کی روایتیں ہیں. ایک اور استوانہ ہے استوانہ سریر, استوانہ سریر جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما ہوتے تھے, تخت بھی بچھا دیتے تھے, چرپائی کہہ سکتے ہیں وہ بھی بچھا دیتے تھے, اور یہیں پر وہ واقعہ لکھا ہے شیخ محقق علیہ الرحمہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے سے کنگھی نکالتی تھی, پیارے آقا اعتکاف میں ہوتے تھے, آپ کے بال بنا دیا کرتی تھی,
لال لال,
تو آپ مسجد میں ہوتے تھے. تو استوانہ سریر اس کا نام دیا گیا, یعنی جہاں پر آپ کا تخت وغیرہ بچھایا جاتا تھا.
یعنی اگر محراب سے بائیں طرف ہوں گے نا, اگر محراب ہمارے سامنے ہوگی
جی,
تو بائیں طرف یہ پہلا ہی استوانہ ہے
دل کی طرف.
یہ دل کی طرف, اچھی توجہ دلائی آپ نے.
واہ,
یہ سب سبز جالیوں کے ساتھ ہی ہیں تینوں استوانہ.
جی ہاں. اچھا ایک استوانہ ہے استوانہ ہرس, استوانہ محرس بھی کہتے ہیں, ہرس بھی کہتے ہیں, یہ شاید بیک سائڈ پر ہے, اصحاب صفا کے چبوتے کی طرف.
نہیں ہرس بھی ساتھ ہی ہے.
اچھا ساتھ ہی ہے, اسی طرف ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو استوانہ ہے یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے وقت پہرا دیا کرتے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے سامنے.
واہ,
اور یہاں سے دروازہ کھلتا تھا.
ہے
بابو
جی,
گیٹ بھی یہی تھا. اور ایک دن پتا کیا ہوا,
اللہ,
یہاں سے دروازہ کھلنا بند ہو گیا. تین دن گزر گئے, صحابہ اکرام علی مردوان بیتاب ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لا رہے. بخاری شریف میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, حالت نماز جاری ہے, اور حالت نماز کے اندر پردہ ہٹتا ہے, صحابہ اکرام نماز میں ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, پردہ ہٹتا ہے, نماز کی حالت میں, بخاری شریف میں لکھا ہے, نماز کی حالت میں رہتے ہوئے صحابہ اکرام اپنے رخ اس طرف موڑ لیتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اشارہ نہ کیا ہوتا اپنی نماز جاری رکھو تو ہم بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. اور الفاظ یہ ہیں، ہم نے کیا دیکھا کہ انہ ورقت مصحف. اعلی حضرت نے اسی چیز کو استعمال فرمایا ہے قصیدہ نور میں. یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، تو اسی جگہ پر دروازہ تھا، تو پھر پہرہ بھی دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ استوانہ وفود، جب مختلف وفود آیا کرتے تھے مختلف ملکوں کے یا مختلف شہروں کے، یہاں پر ان کا استقبال کیا جاتا تھا، یہاں وہ بیٹھتے تھے، یہاں گفتگو ہوا کرتی تھی. ایک اور استوانہ ہے استوانہ تہجد، پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تہجد ادا فرماتے تھے.
سبحان اللہ.
مسجد نبوی کی یہ جو ستون ہیں ان پر جو نام لکھنا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں لکھا گیا ہے نام؟ پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات تھے ان کو محفوظ کیا گیا ہے، آپ کی جو یادیں ہیں ان کو محفوظ کیا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہاں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ یاد وابستہ ہے، یہاں وہ یاد وابستہ ہے، یہاں وہ یاد وابستہ ہے. ارے یہ تو پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، مسجد نبوی میں تو آپ کے پیاروں کی بھی یاد آج تک محفوظ کی ہوئی ہے.
سبحان اللہ.
آپ اگر باب السلام کی طرف سے جائیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب ابی بکر، اور دروازے جب اندر آئیں اور دوبارہ مڑ کر دیکھیں ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے حاضہ خوقات ابی بکر.
سبحان اللہ.
سبحان اللہ. مسجد کے ارد گرد مکانات ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ حکم دیا گیا کہ سب کی جو کھڑکیاں کھلتی ہیں مسجد کی طرف، دروازے کھلتے ہیں، بند کر دیے جائیں، الا خوقا ابی بکر، ابو بکر کے دروازے کا جو دروازہ ہے یا کھڑکی ہے وہ کھلی رہے گی. آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے حاضر خوخ ابو بکر.
سبحان اللہ.
کہ اس طرف تھی وہ، تھوڑا آگے تھی، ابھی تو دروازہ دور ہے، اس طرف تھی وہ، تو ان کی یادیں آج بھی قائم ہیں. باب صدیق ہے، باب فاروق ہے، باب عثمان غنی ہے، مسجد نبوی شریف میں یہ دروازے ان مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں پر ان حضرات کے مکانات تھے یا ان کی یادیں وابستہ تھیں. سنہری جالیاں تو وہ ہیں کہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں. جو حجرہ مبارک ہے وہ سب جالیاں اس کی تین طرف ہیں، اور سامنے جو ہے وہ سنہری جالیاں ہیں، اور پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سنہری جالیوں کی طرف ہے. اور جو پورا جو حجرہ ہے اس میں پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مکان آتا ہے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکان آتا ہے، وہیں پر مزار پور انوار ہے، پھر اور ازواج مطہرات کے مکان تھے، یہاں تک کہ جہاں کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں وہاں بھی کچھ امہات المومنین کے مکانات تھے، ایک ایک کمرے کے مکان ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے. اب روزہ انور کی ایک اپنی تاریخ ہے، قبر انور کی اپنی ایک تاریخ ہے. قبر انور بند کر دی گئی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بند کر دیا گیا تھا اس کو دیوار سے. پھر ایک زمانہ آیا تو سیسا پنگلائی دیوار سے بند کر دیا گیا سلطان نور الدین زنگی کے دور میں. ترکوں نے اس کی تعمیر و توسیع کی، یہ جالیاں ترکوں کے دور کی لگی ہوئی ہے، اور ترکوں میں ایک بڑا ہی نیک بادشاہ گزرا ہے سلطان عبد الحمید، عبد المجید بھی گزرے ہیں، عبد الحمید. اور جب میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا تو میری ایک انتہائی خوشی کا سامان تھا. اس مزار پر بھی تختی لگی ہوئی تھی کہ یہ مزار سلطان عبد المجید نے بنوایا ہے.
وہی انداز ہے، وہی انداز وہیں ہیں.
حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار پر تختی لگی ہوئی ہے، اور یہ جو مسجد نبوی شریف اس وقت جو یہ جالیاں ہیں سب، یہ سلطان عبد الحمید کے دور میں بنوائی گئی. اور سلطان عبد الحمید ایک انتہائی نیک بادشاہ تھا، اس نے ایک قصیدہ لکھا بارگاہ رسالت میں، وہ ان جالیوں پہ لکھا ہوا آج تک.
سبحان اللہ.
کہیں مٹا دیا گیا کہیں لکھا ہوا ہے.
باب جبریل کی دروازہ ہے اس پہ بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے.
یہ وہ قصیدہ ہے. یہ وہ کیا قصیدہ ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں. یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی مالی سوا کا ولا الوی علی احدی، یا رسول اللہ تھامیے میرے ہاتھ پکڑیے آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. فانتا نور الہدا فی کل کائنات، جہاں بھی آپ ہوں ہدایت کے نور ہیں. وانتا سر الندا یا خیر معتمدی، انت حقا غیاث الخلق، آپ ہی مدد کرنے والے ہیں، غیاث ہیں. اللہ اکبر. غیاث الخلق اجمعہم وانت ہاد الورا للہ ذل مددی، ذل مددی ذل مددی، آپ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ قصیدہ جالیوں پر دکھائیے گا ذرا کس طرح لکھا ہوا ہے۔
کتنے عرصے پرانا ہوگا حضرت؟ 500 سال ہوئے یا
تقریباً 500 سال تو ہو گئے ہوں گے۔
یعنی تب کا بھی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں اور یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے،
اور جالیوں پہ لکھا،
جالیوں پہ لکھا،
جالیوں پہ لکھا ہوا،
پوری دنیا آ کے دیکھتی،
پوری دنیا دیکھتی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ آج نہ صرف زیارتیں ہو رہی ہیں بلکہ عقیدے کا نکھار بھی ہو رہا ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، الحمدللہ، کیا بات۔
آگے چلتے ہیں۔ مسجد قباء، پہلی مسجد، دین اسلام کی پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی، مسجد الحرام تو پہلے سے قائم تھی، اسلام میں جو پہلی مسجد قائم کی گئی، پیارے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، آمد یہ ابتدائی علاقہ تھا جہاں پر مسجد قباء ہے، مسجد قباء جہاں پر پہلا علاقہ تھا، یہاں پر آپ علیہ السلام تشریف لائے، پہلی مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی۔ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ اشفاق بھائی، لمسجد اسی سال تقوا،
جی جی، لمسجد اسی سال تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیہ،
اللہ اکبر، یہ آیت
مبارکہ
اسی مسجد کے متعلق ہے۔
اچھا، سبحان اللہ۔
مسجد قباء سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو جمعہ کی نماز کی فرضیت کا حکم آ جاتا ہے، وہاں پر جمعہ ادا کرتے ہیں، جمعہ جہاں ادا کیا وہاں عشاق نے مسجد جمعہ بنا دی ہے۔ مسجد جمعہ یہ قبیلہ بنی سالم میں واقع تھی، اس کے بعد ایک اور مسجد ہے، مسجد قبلہ تین، بڑی یادگار مسجد ہے، یہاں وہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز ہو رہی تھی اور یہ اطلاع پہنچی کہ خانہ کعبہ جو ہے اب قبلہ بنایا جائے گا، بیت المقدس اب قبلہ نہیں ہوگا، تو نماز پڑھنے والے نماز ہی کی حالت میں پھرے اور یو ٹرن کیا، امام پہلے یہاں تھا پھر امام وہاں آ گیا، تو اس لیے اس کا نام مسجد قبلہ تین پڑ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں،
آج بھی اس مسجد میں دو قبلے دیکھے جا سکتے ہیں،
بالکل، ایک علامت کے طور پر اوپر ایک بنایا ہوا ہے، میرا سا بنایا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے مسجد اجابہ، مسجد اجابہ، یہاں پر پیارے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، فرمایا میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی، دو دعائیں قبول کی گئیں، ایک قبول نہیں کی گئی۔ ایک دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کی، اے مولا کریم میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، دوسری دعا یہ کی میری امت سیلاب سے ہلاک نہ ہو، تو یہ دونوں دعائیں قبول کی گئی۔ تیسری دعا یہ کی کہ میری امت کے اندر خصومت اور تنازعات نہ ہو، یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔
سب مکہ شریف میں بھی مسجد اجابہ تھی،
جی،
اور مدینے میں بھی،
مدینہ شریف میں بھی ہے،
سبحان اللہ۔
اسی طریقے سے آگے آ جاتے ہیں، مسجد نور، باپو شیخ آپ ساتھی تھے ہمارے مسجد نور، یاد ہے آپ کو؟ تو پیارے آقا
علیہ السلام، مفتی صاحب کئی دفعہ ایسی ہوئی جب ہم یہاں زیارت کر کے آئے تھے نا، تو پھر کئی دفعہ جانا ہوا تو اس کا گیٹ بند ملا،
اچھا،
تو پھر دوبارہ کوشش کی، الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں دوبارہ سعادت حاصل
ہوئی۔ ایک باغ میں یہ ہے اشفاق بھائی، یہاں کنواں بھی ہے، اس کنویں سے ہم نے وضو کیا تھا، اور اس باغ کے اندر یہ مسجد کے آثار ہیں، مطلب سے بنیادیں وغیرہ سے تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں آنا بھی علماء نے لکھا ہے، اور ایک واقعہ یہاں پر ہوا، اس لیے نور کا نام دیا گیا، نور، روحانی نور نہیں، حسی نور، حسی نور کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، اندھیرا تھا، عرض کی، ویسے بھی دور ہے یہ مسجد نبوی شریف سے کافی دور ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا ہے، چھڑی دی، فرمایا یہ لو روشن ہو گئی،
اللہ،
ٹیوب لائٹ بن گئی،
سبحان اللہ،
وہ چھڑی روشن ہو گئی، ٹیوب لائٹ بن گئی، وہ لے کر وہ چلتے رہے، انہیں پتا تھا یہ پیارے آقا علیہ السلام نے دی ہے۔ اب ایک موقع وہ آیا اسی جگہ پر، اسی باغ جہاں واقع ہے، ایک کو اس طرف جانا تھا، ایک کو اس طرف جانا تھا، اب کیا کریں، ایک اور چھڑی اس سے مس کی، وہ بھی روشن ہو گئی،
اللہ اللہ۔
اسی جگہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ رونما ہوا، یہاں مسجد بنائی گئی مسجد نور،
سبحان اللہ۔
مسجد سکیا، یہ جب جاتے ہیں بدر کی طرف تو یہ نظر آتی ہے، اور مسجد نبوی کا آپ کا ٹن بھی لیں تو وہاں بھی یہ نظر آتی ہے۔ مسجد سکیا یہ وہ جگہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بدر کے قافلے کی تربیت فرمائی، جگہ پر روکا جو لشکر تھا بدر جانے والا، اس کی تربیت فرمائی، اور وہ جو دعا فرمائی، اے اللہ مکے میں تو نے برکتیں رکھی ہیں، مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں رکھ،
سبحان اللہ۔
وہ دعا پیارے آقا علیہ السلام نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، جی ہاں،
کیا بات۔
آگے چلتے ہیں، غزوہ خندق ہوتا ہے، اور جبل سلا کے پاس ہوتا ہے، اور جبل سلا کے جب پاس ہوتا ہے تو یہاں جس صحابی کا جہاں خیمہ تھا، سات یہاں پر خیمے مشہور تھے، ایک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح کے مقام پر تھے جہاں مسجد فتح واقع ہے، تو مختلف صحابہ کے نام پر مساجد بنا دی گئی، مساجد سبا بھی کہا جاتا ہے انہیں،
یہ خیمے تھے نا مفتی صاحب
جی،
خیمے، اور نبی پاک علیہ السلام کا جہاں خیمہ تھا اس کو وہاں مسجد بنا دی عاشق نے جو اس وقت تھے عشاق، اور اس کو جو ہے وہ مسجد فتح کا نام دیا گیا ماشاء اللہ، وہ چڑھائی پر ہے،
چڑھائی پر ہے جی. یہ نظر آ رہا ہے کہ
نشان بھی دیا
مسجد فتح اور مسجد عمر بن خطاب، مسجد فاطمہ، مسجد علی، مسجد سلمان فارسی. مسجد فتح کی فضیلت یہ ہے اگر کوئی بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد یہاں جائے اور دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. جبل سلا کی طرف واقع ہے، یہ ہے مسجد فصح. پیارے آقا علیہ السلام جب غزوہ احد کا واقعہ ہوا اس کے بعد یہاں تشریف لائے، کچھ نماز ادا فرمائی. اس کے آثار باقی ہیں، یعنی شہدا احد کے مزارات پر اگر حاضری دی جائے، جبل احد کی طرف آگے بڑھا جائے تو پھر یہ مسجد آتی ہے، اور اس مسجد سے تھوڑا سا پہلے ہی، کوئی دو منٹ واکنگ سے پہلے، وہ جگہ آتی ہے جہاں سے خوشبو کی لپٹیں میں نے عرض کیا اٹھ رہی تھی.
اللہ اللہ.
اس کے آگے بھی ایک جگہ ہے، اوپر چڑھتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے تھے، وہاں تو اتنی زیادہ خوشبو آتی ہے اس کو انتہا نہیں ہے.
غار سجدہ بھی مفتی صاحب شاید جبل سلا.
جی ہاں، جبل سلا جو ہے
تین دن کا،
یہ ہم آگے چلے جاتا ہے جی جی،
تین دن تک حضور نے جہاں
تیار ہے پہاڑ یوں شک ہو گیا،
بالکل
شک ہوا نظر آ رہا ہے، اور اوپر چٹان، ایک بہت بڑی چٹان شک حصے کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے،
سایہ کیے ہوئے جیسے سایہ کیے ہوئے.
سبحان. آگے چلتے ہیں، مدینہ منورہ کی یادیں آ رہی ہیں. مسجد بنی ظفر، باپو نام سنا ہے اس کا آپ نے؟
جی بالکل سنا.
گئے ہیں؟
نہیں میں گیا نہیں ہوں، یا میری علاقہ تو دیکھا ہے میں نے.
دیکھیں ذرا
ابھی لے جا رہے ہیں.
پتا ہے میں نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ ذرا باپو کے نمبر آگے ہو گئے تھے نا، کچھ جگہ ایسے تھے میں بھی سوچا اچھا وہاں بھی گئے. اب میں پچھلے رمضان میں حاضر ہوا، مفتی عبد الحلیم صاحب قبلہ تشریف لائے ہوئے تھے
ماشاء اللہ،
ان کے ساتھ ہم نے ایک نشست کی. پھر جب انہوں نے بتایا کہ میں 70 میں آیا تھا، 70 کی دہائی میں، پھر ہم نے کہا حضرت ایک نشست اور کریں گے آپ کے ساتھ. اس دور میں کیا مطلب کہ وہاں نشانیاں تھیں، کون کون سی مسجدیں آپ نے دیکھی، اس پر تفصیل گفتگو کر رہی ہیں آپ سے. ہم دوبارہ ایک مرتبہ ٹائم لے کر ان کے پاس حاضر ہوئے.
اچھا.
تو کہا کہ میں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ کی بارگاہ میں آیا، تو آپ نے فرمایا وہاں گئے ہو مسجد بگلا؟ تم نے کہا میں تو نہیں گیا. اچھا وہاں ضرور جائیے گا. کہ میں آ گیا، میں بڑا پریشان، پوچھ رہا ہوں لوگوں سے مسجد بگلا کہاں ہے، بگلا کھچر ہو کہتے ہیں. تو پھر کسی نے کہا کہ مسجد بنی ظفر نام ہے آج کل اس کا.
اچھا اچھا.
تو یہاں پر پیارے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے تلاوت سنی، انتہائی رقت طاری ہوئی، ایسی رقت طاری ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ ابھی جو ہے روح پرواز کر جائے، ایسی رقت کی کیفیت تھی. اور یہاں پر پیارے آقا علیہ السلام کے جو مبارک خچر تھا اس کے پاؤں چٹان میں پیوست ہوئے، اس کے نشانات عرصہ دراز تک باقی رہے.
سبحان.
لیکن آج نہ یہ مسجد ہے نہ چٹان ہے، مطلب یہاں سب ایریا ختم کر دیا گیا ہے.
یہاں ایک پتھر بھی ہوتا تھا، میں نے پڑھا مفتی صاحب، اور اس کو نسبت کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو جو بے اولاد تھیں عورتیں وہ ان سے برکت لیتی تھی ان پتھروں سے، اور ان کی اولاد ہوتی تھی.
اللہ ہو کیا بات.
امام ابن حجر حتمی ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے ان سے برکتیں حاصل کرتے رہے.
سبحان.
آگے چلتے ہیں، مسجد مورس، یہ آج کل معروف نہیں ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت الوداع سے آتے ہوئے یہاں قیام فرمایا تھا. مسجد ذوالحلیفہ، مسجد شجرا یہاں تھی، اس کا نام آج کل مسجد ذوالحلیفہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت الوداع کے موقع پر یہاں سے احرام کی نیت فرمائی تھی. آگے چلتے ہیں، مسجد رایا ہے، غزوہ خندق تھا یا کوئی اور غزوہ تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے اس کا علم یہاں پر قائم فرمایا تھا.
سبحان اللہ.
اس کے بعد آگے
مسجد رایا، یہاں پر بھی
جی جی یہاں پر بھی رایا. مسجد شیخین، پیارے آقا علیہ السلام جب غزوہ احد کے لیے جا رہے تھے، اور جو پرانا روڈ ہے دروازہ فات سے اگر نکلیں سیدھا جائیں تو پرانا روڈ آتا ہے میدان جبل احد کے لیے، تو وہاں پر یہ مسجد آتی ہے. تو یہاں پر جاتے ہوئے آپ نے قیام فرمایا،
اشارہ عثمان غنی کہلاتی ہے اشارہ،
یہاں پر قیام فرمایا. تو دو بوڑھے ہوتے تھے، ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا، اس کی نسبت سے شیخین کہلائی یہ جگہ. تو اچھا، پھر آتے ہوئے ایک جگہ قیام فرمایا، غزوہ احد سے آتے ہوئے قیام فرمایا, اس کا نام رکھا گیا مسجد مستراح. یہ مسجد آج بھی قائم ہے,
یاد کا
یہ بتا رہی ہیں کہ پیارے اکا علیہ صاحب السلام نے وقوف کیا تھا, آرام کیا تھا, اس لیے نام بھی رکھا گیا مستراح.
حضور کی نسبت سے, حضور کے افعال سے نام ہو جاتا ہے.
جی ہاں,
سبحان اللہ.
ایک کنواں ہے بیرہا, مسجد نبوی میں باب مجید کی طرف ہی آگے بڑھے, باب فاراج کے جو مشہور ہے, تو اس کی تقریبا آخری صف کے اندر قالین اگر اٹھائیں تو یہ نشان نکلتے ہیں, یہاں بیرہا ہے. وہ آج کل چھپ گیا ہے.
واہ,
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں پڑھا تھا ایک پرانی کتاب میں, مفتی صاحب آپ تشریف لاتے ہو, پرانے کنویں کی تصویر بھی دی ہوئی تھی اس میں, جب مسجد نبوی شریف کی توسیع نہیں ہوئی تھی. حضور علیہ السلام اس کنویں کا پانی بہت جو ہے وہ مرغوب تھا آپ کو.
سبحان اللہ. ایک اور کنواں بیر غرض, پیارے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا اور یہی وہ مبارک کنواں ہے جس سے آپ کو غسل دیا گیا.
اللہ,
اتنا عظیم کنواں ہے.
رسال شریف کے بعد.
جی ہاں, میں ذرا تیزی
فرمائی تھی آپ نے.
جی ہاں, وسیعت فرمائی تھی. جبل احد مبارک پہاڑ ہے, شہدا احد کے مزارات ہیں, اور جبل سلا ہے. اسی جبل سلا میں
بیر غرض کی تصویر بھی دے دی انہوں نے.
جی ہاں,
آج بھی اس میں پانی موجود ہے.
جی ہاں,
سبحان اللہ.
جبل سلا ہے, جبل سلا جو ہے یہاں جو خندق کے موقع پر خیمے تھے, مساجد بھی ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھے تو مسجد بنی حرام بھی ہے. مسجد بنی حرام ایک قبیلے کا نام تھا, بنی حرام. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا, اس گھر پر پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. وہ جو بکری ذبح کرنے والا جو واقعہ ہے, پھر وہ زندہ ہوئی, وہ معجزہ وار رونما ہوا. تو وہ مسجد یہاں واقع ہے. اور اس کے بعد تھوڑا اور آگے چڑھے ہم, جب حاضر ہوئے تو بچے آ گئے وہاں کے. ابھی آؤ ہمیں آپ کو غار سجدہ دکھاتے ہیں. اچھا چلو بھائی. تو انہوں نے جا کے دکھایا کہ ہنا کا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں سجدہ فرمایا.
غالباً وہاں پر سجدے کی کچھ نشان وہ
پشانیاں بھی ایک مرتبہ یہ تھا کہ
نرم ہو گیا تھا,
نرم ہو گیا.
سنا ہے.
جی ہاں, یہ ایک اور جگہ ہے جبل عیر, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گا یہ پہاڑ.
اچھا,
ایک ہی پتھر, ایک ہی پہاڑ,
جنت میں جا رہا
ہے. جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا. وہ محبت رکھتا ہے, یہ نفرت رکھتا ہے,
بغض رکھتا تھا,
بغض رکھتا تھا.
پتھر
شکر کر سکتا, شکر بھی کیسی ہو رہی ہے اس کی.
ہاں بالکل, وہاں دیکھیں بھی تو بالکل کالا ہوتا ہے.
جی ہاں, کالا ہوتا ہے.
اور اس کے پاس ٹھہرنا چاہیے؟
بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے,
فوراً نکل جانا چاہیے.
عام طور پر اس کے پاس سے گزرنا بھی نہیں ہوتا,
دور سے دکھائی دیتا ہے. بعض اوقات دکھاتے ہیں
جو بغض رکھتا ہے نا, اس کے قریب پھٹکنا بھی نہیں,
پھٹکنا بھی نہیں چاہیے,
چاہے وہ پتھر ہو یا انسان.
عاشقوں کے پاس ہی رہنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, آپ نے بھی بیر کافی بیان فرمائے. بیر روحا بڑا مشہور ہے لوگوں میں بھی آج کل. بیر روحا کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ یہ بھی کنواں ہے کوئی, اس کی کوئی فضیلت بھی ہے؟
بیر روحا کے پاس پیارے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے.
اچھا,
آپ جب سفر پہ آپ جا رہے تھے یا کوئی اور موقع تھا تو اس کے پاس آپ نے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنا تو ثابت ہے, خاص بیر روحا کے تعلق سے کوئی فضیلت پڑھی نہیں ہے.
لیکن پھر بھی وہ سنا ہے کہ گردے کے مریضوں کو اس کا پانی فائدہ دیتا ہے, اور
پیارے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک اس کے قرب میں واقع ہوئے.
کیوں فائدہ
دیتا ہو تو بعید بھی نہیں ہے.
اچھا, ہم ایک بار ایسی جو کئی زیارتیں آپ نے بتائی آج کل لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے, کرنا تو چاہتے ہیں. قبیلہ بنی قینقاہ, یہ لوہار قوم تھی غالباً, اس کے مکانات کے پاس ہمیں زیارت کو لے گئے تھے ایک اسلامی بھائی. وہ دکھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی کے قدموں کے نشان اس کے کئی دور تک, 35-40 پتھر تو تقریباً ہم نے دیکھے کہ وہ اس پہ نشانات موجود تھے. اور بتایا کہ وہ حضور نیکی کی دعوت دینے تشریف لائے تھے تو انہوں نے مذاق اڑایا, مسخری کی, ہم تو لوہار ہیں, ہم تو لوہے میں نشان کر دیتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اونٹنی واپس گئی تو ایک معجزاتی طور پر یہ انہوں نے دیکھا کہ جیسے پتھر پہ نشان پڑ رہے تھے جہاں جہاں وہ قدم رکھ رہی تھی.
آپ نے کہا نا پنی کنی کا, یہ جو پردے کے حوالے سے آج کل باتیں ہوتی ہیں, چہرے کا پردہ, چہرے کا پردہ. ایک مسلمان عورت وہاں پر بازار میں موجود تھی تو وہاں کسی کافر نے عورت کے چہرے کا پردہ کھینچ لیا تھا. اس کے بعد پورا ایک محاذ قائم ہوا اور لوگوں سے جنگ ہوئی. پھر
غزوہ بھی ہو چکا ہے.
جی ہاں, وہ اسی موقع پر ہوئی تھی.
اچھا,
مطلب اس کا یہی تھا, پردہ تھا.
اللہ اکبر، یہ بھی بڑا ایک زبردست وہاں پہ نظارہ تھا. اسی
آج زیارتیں کی، زیارتیں دکھائیں، زیارتوں پر گفتگو کی، اور سب سے بڑی جو زیارت ہے وہ بارگاہ نبوی کی زیارت ہے، بارگاہ نبوی کی حاضری ہے. اور اس کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے، اب ہم اس پر آ رہے ہیں کہ بارگاہ رسالت کی حاضری کے آداب کیا ہونے چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں حیات ہیں، زندوں کی طرح حیات ہیں، دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جب ظاہر جاتا ہے سلام کہتا ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں، کتنی خوش نصیبی ہوتی ہے. ظاہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی توجہ کہیں بھی بٹنے نہ دے. جیسے وہ باب سلام سے نکلے تو یہ سمجھ لے کہ یہ باب سلام سے باب بقی کا جو سفر ہے، میری معراج کا سفر ہے، میرے عروج کا سفر ہے، روحانیت کے اعلیٰ درجہ پانے کا سفر ہے. یہی وہ بارگاہ ہے جہاں بادشاہ بھی آتے ہیں، گدا بھی آتے ہیں، غوث بھی آتے ہیں، کتب بھی آتے ہیں، سب کو اسی بارگاہ سے فیضان ملتا ہے. تو آج میں جا رہا ہوں اسی بارگاہ میں. سب سے پہلے تو میں سلام عرض کروں گا، اپنے دل کا حال بیان کروں گا، اپنے دل کا مدعا بیان کروں گا، پیارے آقا علیہ السلام کی توجہ چاہوں گا. جو ان کی نگاہ پڑ جائے، نگاہ رحمت، تو بیڑا پار ہو جائے. یہ تصور لیتے ہوئے، یہ حسرت لیتے ہوئے آگے بڑھتا رہے، آگے بڑھتے ہوئے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس انداز پر حاضر ہو کہ گویا کہ دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے، بالکل بے رغبت ہے، صرف پیارے آقا علیہ السلام کی طرف توجہ کے کوئی چیز ذہن میں نہ ہو، کسی چیز کا خیال دل میں نہ ہو، کسی چیز کی طرف توجہ دل میں نہ ہو. جتنی محبت ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی، جتنی الفت ہوگی، جتنی بے قراری ہوگی، جتنی توجہ کی طلب ہوگی، نگاہ مصطفیٰ کی جتنی زیادہ طلب ہوگی، جتنی زیادہ حسرت ہوگی، اتنا ہی زیادہ سرور ملے گا، قرار ملے گا، اتنی ہی زیادہ توجہ حاصل کرنے کی امید کی جا سکتی ہے. امام رفاعی رحمت اللہ تعالی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ ملانا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کا ہاتھ قبر اطہر سے باہر آتا ہے، آپ ہاتھ ملاتے ہیں، صفا فرماتے ہیں. امام سیوطی کے متعلق بزرگوں نے لکھا، انہیں شرف حاصل ہوا. تو پیارے آقا کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، یہاں نہ جانے کیا کچھ دے دیا جاتا ہے. تو یہ جگہ غفلت کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ بے توجہی کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ بے فکری کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ انتہائی احتیاط کی جگہ ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو وہ مقام ہے کہ آوازیں بلند نہیں کرنی ہے. تو محبت، شوق، اشتیاق، دل کے اندر کچھ تخیلات ہوں، خیالات ہوں، جو کلام آئمہ نے، ہمارے بزرگوں نے پڑھے ہیں مواجہ کے تعلق سے، اس کے تصورات ہوں. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار میں، کچھ دو چار اشعاری پیش ہو جائیں.
دونوں عالم کی بھلائی
جب کسی کے گھر جاتا ہے تو اسے ایک عزت ملتی ہے، تکریم ملتی ہے، توجہ ملتی ہے، تو یہ ذہن رکھے، یہ تصور قائم کرے کہ میں بارگاہ رسالت کا مہمان ہوں، میں جس شہر میں آیا ہوں میزبان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو یقینی طور پر توجہ ملے گی، اور ایک آش ہم سب کی حاضری بارگاہ رسالت میں نصیب ہو کہ مدینہ پاک کی حاضری گناہوں کے ازالے کا سبب ہوا کرتی ہے، کہ خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر ظلم کر بیٹھے لوگ تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ایک عرابی وصال ظاہری کے بعد حاضر ہوتا ہے، روزہ پاک پر آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ کر بیٹھا، بخشش کی تڑپ لے کر آیا ہوں، التجا لے کر آیا ہوں، قبر انور سے آواز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں۔ تو یہ جو حاضری ہے تو گناہوں کے ازالے کا سبب ہے، خیر و برکت پانے کا سبب ہے، خیر و برکت پانے کا موقع ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نگاہ مصطفیٰ پانے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو با ادب حاضری نصیب فرمائے، ان کی نگاہ رحمت ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، نہ رکاوٹیں رہیں گی، نہ اسباب رہیں گے، اسباب بھی بن جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، اس ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ ان کی نگاہ پڑ جائے، ان کی نگاہ نصیب ہو ہمیں، اللہ کرے تو ہم بھی اسی سال حاضر ہو جائیں، ہماری بھی حاضری اسی سال ہو جائے، با ادب حاضری نصیب ہو جائے۔ اسی دعا پر آج کے سلسلے کا اختتام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پورے سلسلے کے اندر جو غلطی کوتاہی واقع ہوئی ہو معاف فرمائے، اور ہمارے اس پورے سلسلے، یہ پورا ایک بزم تھا، ایک گلدستہ تھا جو پانچ قسطوں میں آپ کے ساتھ رہا، ہمارے اشفاق بھائی کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس بزم کو چلایا، اس بزم کو سجایا، اپنی آواز سے اسے یوں سمجھیے کہ ایک سوز و گداز پیدا کیا، اور اللہ نے چاہا تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ سالوں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔
اور نئی نئی چیزیں آج تو خاص طور پر آپ نے دکھائی ہیں، اور پھر جو تفصیلات بیان کی ہیں ماشاءاللہ، میں نہیں سمجھتا کہ شاید کہیں اور اتنے ڈیٹیلڈ مسائل بیان کیے گئے ہوں یا اتنے بڑے فورم پر، میں کہہ رہا ہوں۔
اس پورے بزم کو سجانے میں ہمارے ڈائریکٹر شہزاد بھائی آگے آگے رہے، یہ پورا نقشہ، یہ ڈیزائن، یہ سادگی، اس سادگی میں بھی ایک حسن ہے
ماشاء،
اور اتفاق ہے کہ ہمارا جو تھیم تھا وہ سیاہ کلر تھا، اور سیاہ کلر بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے ایک تجلی کہا گیا ہے۔
اچھا،
یعنی سیاہ کلر میں حسن ہے، اور ایک اپنی اس کا ایک حسن ہے،
اس کا وقار ہے اپنا،
خانہ کعبہ کو دیکھیں کیا ہیبت اور وقار، دیکھ کرتا دیکھتا چلا جائے۔ تو خیر یوں نسبتوں کو پانے کے لیے سیاہ کلر بھی رہا، اور ایک پوری ان کی محنت تھی اور کوشش تھی، ان کی ٹیم تھی، ہمارے کیمرہ مین تھے، اس کے علاوہ ہمارے پی سی آر، ایم سی آر، کوآرڈینیٹر اور ساؤنڈ والے، اور ہمارے ندیم بھائی، الطاف بھائی، اور
جی ہمارے مہروز بھائی ماشاء
اور سب سے بڑھ کے جس پہ سب سے زیادہ نزلہ گرتا تھا وہ ہمارے مہروز بھائی ہوتے تھے. ہر کام ایک تو ہے نا کہ ایک ایک بندے نے ایک ایک کام کرنا ہے. شہزاد بھائی نے ڈائریکشن کرنی ہے, آپ نے میزبانی کرنی ہے, میں نے اپنا کام کرنا ہے, میں مہروز بھائی نے سب سے کام لینے.
ماشاء اللہ ماشاء
اللہ. تو یوں ان کی ڈیوٹی بڑی ٹف تھی اور وہ چھٹی بھی بتایا تھا نہیں کہ انہوں نے
ماشاء اللہ.
یعنی اتوار کو بھی آتے ہیں تو جمعے کو بھی آتے رہے ہیں, وہ ہفتہ وار چھٹی بھی نہیں ہو پائے ان دنوں کے اندر. بڑی ٹف ان کی سرگرمیاں رہیں. باپو شریف کا بھی شکریہ ہمارے اس بزم میں آئے, بزم کو سجایا.
خاص طور پر شکریہ اور ہمارے قبلہ مفتی علی اصغر اتاری صاحب رحمت برکاتہم العالیہ کی محنتیں ہمارے ویورس کے سامنے ہیں ماشاء اللہ. تقریباً آج بھی ڈیڑھ گھنٹہ کھڑے رہے کم و بیش اور ہمیں نظارے کروائے, ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ. تو یہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کا جذبہ ہے یقیناً. جو اظہر بھائی نے کال کی تھی کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ یہ جذبہ رکھتے ہیں حاجیوں کی, جو خاص طور پر رہنمائی ہے یہ بہت بڑی سعادت بھی سمجھتے ہیں اور اس کو باور کراتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے, نہ صرف اسکرین پر بلکہ ہم دیکھتے ہیں تربیتی اجتماع کے ذریعے اسلامی بہنوں کی تربیت فرمائی, پھر یہ کہ واٹس ایپ پر ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ گروپ بنا کر ایک جوابات ان کے گروپ میں آ رہے ہوتے ہیں. پورا ہر سال ایک گروپ بنتا ہے جس میں خاص لوگ ہوتے ہیں, حجاج کرام کو بھی اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ لیے جائیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کے لنکس زیادہ ہوتے ہیں وہ اس گروپ میں ہوتے ہیں, وہ ایک سے ایک جوابات اور مشکل سوالات اس میں ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ڈبیٹ ہوتی ہے جس کو ہول سول مفتی صاحب جو ہے وہ دیکھتے ہیں, کچھ ان کے نائبین بھی اس میں جوابات دیتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ صرف اور صرف خیر خواہی امت کے لیے ماشاءاللہ ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. جی حضور.
اس تمام تذکروں سے ہماری کتاب کا تذکرہ رہ گیا.
جی حضور. وہ کتاب کب آ رہی ہے؟ واجبات حج.
امید ہے منگل یا بدھ کو پریس میں چلی جائے گی.
اب ملے گی کب؟ بقرعید سے پہلے مل جائے گی؟
مل جائے گی امید ہے.
مکتبۃ المدینہ پہ
اللہ نے چاہتا
انشاءاللہ. کچھ اشعار مدینہ کی یاد میں صلاۃ السلام کی صورت
میں صلاۃ السلام
آپ فرمائے تو کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیتے ہیں.
اے بیابان عرب تیری کہتا ہے عطا
کے باپو شریف دعا فرمائے. بطور خاص شکریہ مجلس جمعہ کا.
ماشاءاللہ بالکل
ماشاءاللہ آپ حجاج کو بھی لاتے رہے, بستہ سجاتے رہے,
ہمارے
اصل بھائی ہیں اور اسلام بھائی, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے سب کا, تو ان سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. باپو شریف دعا فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما, اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. اے الہ العالمین جس طرح اس محفل کو سجایا گیا, اس گلدستے کو آباد کیا گیا, اس کی آبیاری کی گئی مالک, اسلامی بھائیوں کی جس طرح تربیت کی گئی, اے اللہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا خصوصا ہمارے مفتی صاحب اور ہمارے اشفاق مدنی بھائی اور دیگر اس کو ترتیب دینے والے ترکیب بنانے والے اسلامی بھائی, ان سب کو شاد و آباد فرما, سب کی کاوشیں کوششیں قبول فرما, اور وہ ناظرین جو ذوق و شوق سے دیکھتے رہے اللہ ان کو بھی برکتیں نصیب فرما, جو سیکھ کر مکے اور مدینے پہنچ گئے اللہ ان کی حاضریاں قبول فرما, اور جو تمنائیں ہیں اللہ ان کی تمنائیں پوری فرما. اے اللہ ہمیں بھی حرم مکہ دکھا دے, حرم مدینہ نصیب فرما, حج کی سعادت نصیب فرما, حاجی بنا دے, زائر مدینہ بنا دے, طواف خانہ کعبہ کا شرف عطا کر دے, کعبے کو دیکھ کر آب زمزم پینا مقدر کر دے, صفا و مروہ کی صحیح نصیب فرما. اے اللہ ہمیں منا پہنچا دے, عرفات کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لکھ دے, مزدلفہ کا وقوف ہمارا مقدر کر دے, طواف زیارہ کرنے کی سعادت عطا کر دے. الہ العالمین مدینہ منورہ میں با ذوق اور با ادب حاضری عطا کر دے, اور جو زیارات آج ہمیں اے پروردگار ہم نے ویڈیو کی صورت میں دیکھی حقیقت میں نصیب فرما دے. مدینے با ادب حاضری کے ساتھ اے اللہ ہمارا پہنچنا ہو جائے. اے اللہ پیر و مرشد کے ساتھ, ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ ہمیں حاضری نصیب فرما, حج نصیب فرما, طواف نصیب فرما, عرفات کی دعا نصیب فرما. اے اللہ جتنے حاضرین اور ناظرین جو اس وقت دعا میں شامل ہیں اور دل میں جو تمنائیں لیے ہیں, اے اللہ سب کی تمنائیں پوری فرما لے. وقت آخر مدینہ منورہ میں روزے کی حالت میں اور روزے کو دیکھتے ہوئے ہماری جان تیرے حبیب کے قدموں پر قربان ہو جائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
ہمارے کیٹری ڈپارٹ کا بھی ایک بڑا حصہ رہا, خصوصاً عاطف بھائی, سوشل میڈیا کا بھی ایک حصہ رہا, اللہ تعالیٰ نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے.
سوشل میڈیا والے ہوں, کریٹو ڈپارٹمنٹ والے ہوں, اور جتنے اسلامی بھائیوں نے اس میں حصہ لیا ہے جن کے نام نہیں آئے, اللہ تو سب کے کام جانتا ہے, سب کو حاجی بنا دے, سب کو مدینے کا زائر بنا دے. اور جو اس وقت حاضر ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ناظرین, اور جو اس وقت سامعین ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, الہ العالمین سب کو بھی مکے اور مدینے کی بار بار حاضریاں نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آخر میں دعا بھی پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علی محمد, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
شرف دے حج کا مجھے, میرے کبریا یا رب, شرف دے حج کا مجھے میرے